تو بہرحال اس کا کوئی فعل قرآن میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ شاید اجسامہم بھی یہاں ایک جگہ ہی آیا ہو یا کہیں اور جگہ آیا ہو. ان کے اجسام، ان کے جسم تجھے تعجب میں ڈالیں گے، یعنی ان کے، اب دیکھیں یہاں ترجمے انہوں نے دو کی، اور ایک بات گرامر کی قابل غور ہے کہ جب یہ شرطیہ ہے تو تعجب کا مجزوم کیوں نہیں ہوا؟ اذا جب شرط کا ہے، شرط کے بعد مضارع آئے تو مجزوم ہوتا ہے نا. تو اس میں یاد رہے کہ اذا اور لو، یہ دو اور شاید کوئی ایک آدھ بھی ہو، یہ ایسے شرط کے لفظ ہیں، اور یہ آپ نے جو حروف میں پڑھا ہے وہاں یہ ذکر ہوا ہے کہ جو دو سبق عربی کے معلم میں آپ نے پڑھے ہیں، کہ یہ آتے تو شرط کے طور پر ہیں لیکن یہ جازم نہیں ہوتے. ان کے بعد مضارع بھی آ جائے جواب میں یا ویسے، تو وہ مضارع مجزوم نہیں ہوتا. ان اور بعض اور لفظ ہیں کہ ان کے بعد اگر وہ شرط کے خاص لفظ ہیں، ان کے بعد مضارع اور جواب مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتا. اس لیے یا تو عجب کا نہیں آیا، تو عجبو کا آیا ہے. جب تو ان کو دیکھے تو ان کے جسم تجھے تعجب میں ڈالے، یعنی تو حیران ہو یار دکھائی دینے کے کیسے. بعض دفعہ ہم کسی بس کے کنڈکٹر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اسے تو فوج میں کہیں بریگیڈیئر ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں کیسے پھنس گیا. تو جسم تو خدا کی دین ہے، بعض لوگوں کی بڑی عجیب پرسنالٹی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ڈیل، تو تجھ کو اچھے لگے ان کے ڈیل. ڈیل ڈول کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی، یعنی ڈھانچہ اس کے قد کا اور اس کا وہ. تو اس لیے انہوں نے جسموں کا ترجمہ ڈیل کیا، جو کہ با محاورہ ترجمہ ہے. جسموں نہیں کیا، کرنا تو چاہیے تھا، لفظی ترجمہ تو وہ ہوگا کہ ان کے جسم تجھے تعجب میں ڈالیں گے. محاورہ کیا کہ تجھے اچھے لگیں گے ان کے ڈیل ڈول، کیا قد ہے، کیا شخصیت ہے، کیا پرسنالٹی ہے. لیکن وہ رب کی مار دوسری طرف سے ان پہ ہو گئی ہے. وَإِن يَقُولُ، یہ تو ہے ان کی ظاہری شکل و صورت کہ بڑی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں. بعض دفعہ بے ایمان لوگ بھی دیکھ کے آدمی حیران ہی رہ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پرسنالٹی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ ایماندار بھی ہوگا. چہرے پہ نور برس رہا ہوگا اور بالکل باطن سیاہ ہوگا. ہم نے سکھوں کو ہی دیکھ لیں آپ، بعض دفعہ سکھ جوانی میں اور اس کی داڑھی ہو تو معلوم ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور برس رہا ہے. اور پھر میں نے ایک ڈاکو کو دیکھا جنگ جیل میں، ایک دفعہ اسے باہر لے جا رہے تھے، وہ مشہور ڈاکو تھا، آرفی آرفی اسے کہتے تھے شاید. جناب اس نے داڑھی رکھی ہوئی، لال گورا آدمی، قد و قامت، معلوم ہوئی تو کسی سجادہ نشین کو پکڑ لائے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں کہ پرسنالٹی کوئی معیار نہیں ہے. منافقین کی پرسنالٹی ہوتی تھی جسم اور بدن کے لحاظ سے. دوسری بات، وہی یقولو تسمع لقولہم، یہاں دیکھیے شرط ان کے ساتھ آئی ہے تو مضارع مجزوم آیا ہے. وہی یقولو، اگر وہ کریں باتیں، یہاں یقولو بھی مجزوم ہو گیا یقولون کا، تسمع بھی تسمع کے بجائے تسمع ہو گیا، یہاں ان کی وجہ سے دونوں مجزوم ہو. اور اگر کریں وہ باتیں تو تو سنتا ہی رہ جائے ان کو. تسمع لقولہم، مسحور کن باتیں کرتے ہیں، ان کے واعظ، ان کی تقریریں، ان کے خطاب، ان کے، یہاں تقریر کے بعد لوگ اس کی کمائی کھاتے. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے، کسے وید قرآن نو واہ کھادا، کسے واہ کھادا، بڑا کھوتی اللہ. تو اس طرح سے تقریر بھی کوئی چیز نہیں ہے. وزیروں کے بیان سنیں، جلسوں میں لیڈروں کی تقریریں سنیں، بے نظیر کی ہو یا نواز شریف کی ہو، لکھائی ہوئی ہو یا اپنی ہو، جو بھی ہو. اور ہمارے دوسرے لیڈر جو ہیں، ان سب کی تقریر بھی کوئی معیار نہیں. بات اصل کہنے کی یہ ہے کہ تقریر کے پردے میں، جسم کے پردے میں ساری برائیاں بعض افراد میں چھپا لیتا ہے. لوگ اس کے ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی بات سے، اس کی شکل سے. بات تو کہنے کی تو یہ ہے، دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ، باتیں کریں تو تم سنتے ہی رہ جاؤ کہ کیا سبحان اللہ، کیا باتیں. باتوں میں تو یہ نبیوں کو مات کر جاتے ہیں منافق. اب سٹیٹمنٹس دیکھیے جو آتی ہیں ہمارے لیڈروں کی روز، کأنہم خشب مسندہ. اب قرآن نے کہا کہ وہ تو ایسے ہیں گویا کہ، کأنہم، کأنہ پڑھا ہے آپ نے، وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ، مانند ہیں اس کے. کأنہم، ہم کأنہ کا اسم ہے، نصب کی ضمیر ہے، اور آگے خبر ہے خشب مسندہ، خشبن خشبن کی جمع ہے. یہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے شاید مختلف افعال سے آتا ہے, لیکن قرآن کریم میں نہ تو سنادہ تھے, جو مسندہ کا لفظ آیا ہے باب تفیل کا, سندہ یسندو سے اسم مفعول آیا ہے مسندن مسندتن, یہ فعل دونوں قرآن میں نہیں ہے استعمال ہوئے. خشب البتہ یہ لفظ یہاں آیا, خشبن اور جمع ہے خشبن, یہ خشک لکڑی کو کہتے ہیں مگر ایندھن کی نہ ہو. ایندھن کے لیے پھر حطب کا لفظ ہے, وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو خشک ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں حطب. موٹی لکڑے ٹہنے ہوں بڑے بڑے جن سے کوئی چیز بن سکتی ہو یا کچھ, یہ عربی میں فرق ہے کہ وہ چھوٹی جسے ہم پنجابی میں کرومبلیں وغیرہ کہتے ہیں وہ حطب میں کہا جب خشک ہو جائیں گی حطب کہلائے گا, لیکن جو بڑی لکڑیاں ہوں گی بڑے ٹہن ہوں گے بڑی برانچز ہوں گی وہ خشک ہو جائے تو انہیں خشب ان کہتے ہیں, جس سے چاہے آپ بالے بنائیں کوئی چیز بنائیں. تو اب اردو میں تو ترجمہ لکڑی ہی ہوگا, وہ تختے کی شکل میں ہو یا بالے کی شکل میں ہو یا شتیر کی شکل میں ہو, عربی میں تو اسے خشبنی جمع ہے خشبن خشبن, گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں یا لکڑیوں کے درختوں کی خشک بڑی لکڑیاں ہیں. مسندتن جن کو ٹیک لگائی گئی ہے, سند یسندو ویسے سین نون دال اسند یسندو کو میں نے بھی بنیادی ہوتے ہیں ٹیک لگانا, پھر اعتماد کرنا کے معنوں میں آتا ہے اور یہ حدیث میں اسناد وغیرہ کا لفظ بیان ہوا ہے ان معنوں میں. سند سند کا اصل میں نے ٹیک ہے یعنی کسی مضبوط چیز پر, انہی معنوں میں سند کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, وہ ایک ٹیک بنتی ہے جس کے سہارے آدمی کو آ کے کھڑا ہوتا ہے. ان معنوں میں سند یسندو کسی کو سہارا دے کے کھڑا کرنا. اب لکڑی کا سہارا یہ ہے کہ مثلا لکڑی یوں ہی تو نہیں کھڑی ہو سکتی, یا تو اسے زمین میں گاڑے یا اسے یوں دیوار وغیرہ کے ساتھ لگا کے رکھے, اور یا یہ ہے کہ ایک لکڑی ہو اور دوسری اس کو ٹیک دے رہی ہو, تو کوئی ٹیک کی صورت ہوگی لکڑی کی, تو وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑی بیچاری تو خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, ذرا ٹیک ہٹاؤ گئی. تو یہ مثال قرآن کریم نے ان کی دی ہے کہ وہ تو ان لکڑیوں کی طرح ہیں جو ٹیک لگا کے رکھی گئی ہو, دکھانے کو ٹھیک لگے لیکن وہ اصل وہ نہیں ہے, ان کو سہارا ہے ان کا کوئی جس کے سر پہ وہ کھڑی ہے. تو لکڑی ہے گویا کہ لکڑی لگا دی دیوار سے. دیکھیے اب ترجمے پہ غور کیجیے, آپ کے سامنے اس ترجمے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں, کہیں کوئی آیا دیوار کا لفظ؟ لکڑی لگا دی دیوار سے, بالکل فعل آ گیا, حالانکہ فعل بھی یہاں کوئی نہیں, اور لکڑی بھی یہاں اصل میں جمع ہے لکڑیاں, خشب نہیں کہا, صرف خشب پوری خشک لکڑی کی جنس کو بھی کہہ سکتے ہیں. بس جیسے کہنا لکڑی بھی آدمی کے بڑے کام کی چیز ہے, اب اس سے مراد ہے ہر طرح کی لکڑی, کوئی ایندھن کے کام آئے یا عمارت کے کام آئے, لکڑی بمعنی لکڑیاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں. تو خشب جمع ہے, انہوں نے جمع واحد سے کیا ہے اور وہی محاورہ کے لکڑی کے معنی ہر طرح کی لکڑیاں ہو سکتا ہے اردو میں. اور مسندہ اب اس کا معنی تھا جس کو ٹیک, مسندہ تن مونس ہے نا سیگا, خشب کی وجہ سے جمع مکسر کی صفت آئی ہے, ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں جن کی ٹیک لگائی گئی, جن کو ٹیک لگائی گئی, یہ نہیں کہ وہ کسی کی ٹیک بن رہی ہے بلکہ ان کو ٹیک لگائی گئی. اب یہ دیوار سے انہوں نے کلیئر معنی کیا, ان لکڑیوں کی مانند ہے جن کو دیوار کے ساتھ یوں رکھ دیا جائے اپنے اپنا کھڑی ہو. تو بہرحال اس کی تفسیر میں اور چیزیں بھی مفسرین نے کہی ہوں گی کہ یہ تشبیہ جو قرآن مجید نے دی ہے اس کی امپلیکیشنز اور اس کے کیا کیا پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دماغ دیتا ہے اور قرآن میں بہت کچھ سوچ لیتے ہیں, تو قرآن کریم کی جو تشبیہات ہیں جیسے کہیں بارش اور منافق کی ہے کہیں کچھ ہے, اس پہ الگ کتابیں بھی لوگوں نے لکھی ہیں کہ قرآن کی تشبیہات کی وضاحت وغیرہ کی گئی ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یحسبون وہ گمان کرتے ہیں خیال کرتے ہیں, کل صیحتن ہر چیخ کو, علیہم اپنے اوپر, اب لفظی الگ الگ بحث دیکھیے. یحسبون حسب یحسب فعل ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ فعل حسب یحسب ہے, حتیٰ کہ ایک باب ہم حسب یحسب کہتے ہیں, لیکن یہ فعل اتنا کم استعمال ہوتا ہے کہ صحیح میں تو اس کی چار پانچ مثالیں ہیں بس, البتہ مثال میں آتا ہے وارثہ وارمہ ولیہ اس طرح, وہاں مثال واوی میں اس کے نسبتاً فعل زیادہ ہیں حسب یحسب کے, اور صحیح میں تو یا بے سا یا باسو یا ایسا یا آسو حاسبا یا حسبو کچھ اس طرح سے ہے، بلکہ وہ بھی یا بے سا یا باسو اور یا آسو ہو جاتا ہے سامیا سے، تو تین چار ورب کہتے ہیں کہ اس کے ہیں، حتیٰ کہ خود حاسبا سامیا کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں ہوا یا حسبونا، ہماری جو قرات ہے جسے حفص کی قرات کہتے ہیں اس میں یہ اسی طرح پڑھا گیا ہے، ورش اور قالون کے قراتے ہیں جن کے قرآن مجید چھپے ہوئے موجود ہیں، ان میں یہاں یحسبون لکھا ہوتا ہے، وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے حاسب یحسب ہے، یحسبون معنی ایک ہی ہے، وہ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے حاسب یحسب کے دو مفعول ہوتے ہیں، وہ یاد ہے حسب تو زیدن غنیاً یا اس طرح زنن تو حسب تو یہاں اس کا ایک مفعول تو ہے کل صیحتن، ہر چیخ کو سمجھتے ہیں، صیحتن صاح یصیح صیحتن یا صیحن صاد یہ ہے مادہ، اس کے معنی ہوتے ہیں چیخ مارنا، چیخنا چیخ مارنا زور سے، تو پھر زور کی چیخ کو کہتے ہیں عربی میں صیحتن، چیخ اتنی زور کی بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے آدمی کی جان ہی نکال دے، آواز اس طرح کی ہوتی ہے، یہاں پڑا ہے کہ وہ بریک لگائی اور اس کی چیخ سے آدمی اچھل کے نہر میں جا پڑا، یہ پچھلے دنوں کوئی خبر پڑی تھی بچوں کو، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا الٹا ہو گیا، چیخ سے ڈر جاتا الٹا آدمی، تو چیخ بڑی خوف کی بھی کوئی ہوگی، قرآن کی جو بیان ہے جس سے معلوم ہوتا ہے جب دنیا ختم ہوگی تو اس میں بھی ایک صحا کا ذکر آتا ہے، وہ کس قسم کی خوفناک چیخ ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو یہاں ہے ہر چیخ کو وہ سمجھتے ہیں، اب یہاں کس قسم کی چیخ ہے، جنگ کی یا کوئی خوف خطرے کی علامت ہو، ان معنوں میں یہاں ضروری نہیں کہ آواز ہو گیا کہ ہر خطرے کو یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہم پر گرا، یہ مصیبت ہم پر ہی آ رہی ہے، اور شاید جنگ کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے اور پھر انہیں بڑی موت معلوم ہوتی تھی اس کی طرف اشارہ، وہ تو تفسیر میں ساری چیزیں آئیں گی، لیکن یہ کہ وہ ہر چیخ کو سمجھتے ہیں علیہم کہ ان کے خلاف ہے یا انہی پہ پڑنے والی ہے اس کی بلا کوئی، یہاں دوسرا مفعول یا تو ہے نہیں، یعنی یوں کہیں یحسبون کل صیحتن واقعتن علیہم، پڑنے والی اپنے اوپر، اور یا علیہم کوئی اس دوسرے مفعول کا قائم مقام سمجھ لے جو یحسبو کا آتا ہے، سمجھتے ہیں وہ ہر چیخ کو علیہم اپنے اوپر یعنی اپنے خلاف، اب دیکھیں یہاں ترجمہ قابل غور ہے، یہ ترجمہ کاش کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا اور دو تین مختلف ترجمے دیکھتے پھر مزہ آتا اس بحث کا، کہ ہم نے تو عربی عبارت کا یہ مفہوم بنا، یہ تو ہم جہاں تک تو پہنچے، اب دیکھیں انہوں نے کیا ہے، جو کوئی چیخے جانے ہم ہی پر بلا آئی، دیکھیے یہ سارا با محاورہ ترجمہ کر دیا لفظوں کے اعتبار سے، تو جو کوئی چیخے یہاں اذا صاح احدن، یوں تو کوئی نہیں لفظ آیا لیکن صیحہ کا معنی ہے یہی اذا صاح احدن، جب کوئی چیختا ہے جنگ کے لیے یا کوئی اور خوفناک خبر یعنی ان کو پہنچتی ہے، تو یحسبون ان علیہم ہم ہی پر بلا آئی، اب دیکھیے بلا آئی وہ علیہم کا مفہوم کر دیا ہے کہ کوئی چیخ مارے یہ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی بلا ہم پر ہی نازل ہونے لگی، یعنی بزدل ہے جنگ کے لیے دعوت وغیرہ دی جائے جہاد کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں یہ پھر نئی مصیبت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً فرماتے تھے کہ بھائی چلنا ہے آؤ، وہاں جا کے چندے مانگتے تھے بعض جنگوں میں جیسے تبوک میں ہو، تو وہ یہی کہتے تھے لو اور بلا آئی، یہ اور بلا آئی، ان کا رد عمل یہ ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں لفظی ترجمہ وہ گمان کرتے ہیں خیال کرتے ہیں ہر چیخ کو اپنے اوپر یعنی نازل ہونے والی اپنے خلاف آنے والی، اس کا ترجمہ بڑا پیارا ترجمہ ہے، جو کوئی چیخے جانے ہم ہی پر بلا آئی، ادھر بزدلی کا یہ عالم ہے، ظاہری ڈیل ڈول دیکھو تو جناب معلوم ہوتا ہے واہ کیا امپریسو پرسنالٹی ہے، باتیں سنو ایسے چرم زبان کے، ان کی تقریریں سنتے رہ جاؤ، اور ہیں بالکل اندر سے خالی ہیں لکڑیوں کی طرح جو بیچاری آسرے پہ کھڑی ہے خود کچھ نہیں، ادھر کوئی خطرے کی بات ہو یہ سمجھتے ہیں مارے گئے اور بلا آئی، یہ بزدلی کی علامت ہے، ہم العدو وہی دشمن ہیں، وہ ہی اس لیے ترجمے کیا ہے کہ خبر پر الف لام ہے, ہم تو مبتدا ہے نا, اور العدو خبر ہے. عدو کے بارے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ لفظ واحد جمع وغیرہ سب کے لیے آتا ہے, مؤنث مذکر کے لیے. یعنی عربی میں کہتے ہیں ہوا عدو و ہی عدو و ہن عدو و ہم عدو, واحد جمع. اسی لیے دیکھیں ہم کی خبر العدو, عربی میں کہہ سکتے تھے ہم الاعداء, وہی دشمن ہے کیونکہ جمع بھی تو ہے اس کی, لیکن واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں کوئی لام جنس کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ العدو میں اگر لام جنس مانے تو پھر بھی سارے دشمن, یہ نہیں عام ہے نا کہ وہ سارے دشمن وہی ہے, بلکہ وہی دشمن ہے کیونکہ یہاں واحد استعمال کے اعتبار سے آیا ہے, جنس کے اعتبار سے نہیں آیا. فاحذرہم, ان سے بچ کے رہیے. حذیرا یا ہزارو, اور ویسے اس میں ہے حذر یا ہزارو بھی ہونا چاہیے مجرد میں. قرآن کریم میں فاحذر فعل امر یا ہزارونا تو آیا ہے, ماضی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال حذر یا ہزارو اس لیے کہ فتح یفتح میں ایک حرف حلقی ہوتا ہے, اس سے تو معلوم ہوتا ہے یہ حذر یا ہزارو ہونا چاہیے, لیکن یوں ہی ذہن میں آ رہا ہے کہ حذیرا, کہیں دیکھا پڑھا سنا ہے لفظ, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پھر سمے ایسے بھی آتا ہے. حذر یا ہزارو اس کے معنی ہوتے ہیں بچ کے رہنا کسی سے, اور جس سے بچنے کا حکم یا ذکر ہو وہ مفعول ہو کے آتا ہے. اس لیے فعل امر فاحذر, تو بچ کے رہ, ان سے وہ مفعول ہے. فاحذر ہم, من ہم نہیں آتا, یوں نہیں کہتے فاحذر, شاید ہوتا ہو لیکن قرآن کریم میں تو اس طرح نہیں آیا, شاید عام ڈکشنری میں بھی استعمال ہو جاتا ہو حذر من ہو بحذر ہو. تو فاحذر ہم, تو ان سے بچ کے رہ, ان سے بچ, پرہیز کر, احتیاط کر. یہاں انہوں نے کہا بچتا رہ, یہاں بھی دیکھیے وہی ہیں دشمن, یہ تو ہو گیا ہم العدو کا ترجمہ. ان سے بچتا رہ, لفظی ترجمہ تو ہے نا بچ, ایک دفعہ بچ, لیکن یہ تو نہیں میں نے کہ ایک دفعہ بچو دوسری دفعہ پھنسو. اس لیے اردو تقاضا یہاں فعل امر کا یہ ہے کہ مسلسل ان سے محتاط رہے, ان کے بارے میں کاشس جیسے آدمی ہو جاتا ہے وہ رہے, خبردار رہے, ان سے بچتا رہے تو, یعنی آپ ان سے بچتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہیں. قاتلہم اللہ, قاتل جو قاتل ہے تو آپ نے پڑھا ہے, قتال کرنا, لڑنا, اور اس سے قاتلہ کا معنی اس سے وہ لڑا, پھر اس میں وہ قتل بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں ہے قاتلہ کا ترجمہ انہوں نے کیا, گردن مارے, گویا کہ قتلہ کا ہی معنی لے لیا, کیونکہ قاتلہ میں دوسرے کی گردن مارنے کا حکم ہوتا ہے, تو ایک اس کو مارے گا تو گردن مارنے کا مفہوم بھی اس میں ہوتا ہے, اگرچہ باہم ایک دوسرے کی گردن مارنے کا معنی ہوتا ہے. لیکن یہاں باب مفاعلہ سنگل ورب جس میں مشارکت نہیں ہوتی, ایسے باب مفاعلہ میں فعل آ جاتے ہیں یا کبھی کبھی ان کا استعمال یوں ہوتا ہے, جیسے عاقبہ سزا دینا, اس طرح سے آ جاتا ہے. تو قاتلہ قتل کرے, ہلاک کرے, گردن مارے, لفظی تو میں نے ماضی کا. قاتلہ کا فاعل ہے اللہ, اللہ نے ماری گردن ہم ان کی, ہم آیا مفعول, اللہ نے ماری گردن ان کی, اللہ نے ان کو قتل کیا. عربی میں فعل ماضی ہی دعا بد دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ماضی کا صیغہ, یہ ہر زبان کا اپنا استعمال ہوتا ہے دعا بد دعا میں. جیسے کہے اللہ مارے فلاں کو, اس طرح عموماً مضارع کے طور پر اردو میں دعا بد دعا آتی ہے. اللہ خوش رکھے, اللہ ختم کرے, یوں کہتے ہیں آپ, کرے رکھے. فارسی میں اپنا ایک طریقہ ہے, مضارع پر الف لام لگاتے ہیں, اور اس طرح سے یہ عربی میں ماضی ہی یہ کام دیتا ہے. آپ نے یہ لفظ تو ہم پڑھے ہوں گے دام اقبال ہوں, نہیں پڑھا کہیں, درخواستوں وغیرہ میں لکھتے ہیں دام اقبال ہوں, ہمیشہ رہے اس کا اقبال, دام یدوم ہوں. تو عربی میں رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ, یہ دعائیہ بھی ہو سکتے ہیں اور خبریہ بھی ہو سکتے ہیں. خبریہ ہوگا اگر ہم رضی اللہ عنہ کہیں, خبریہ کا معنی یہ ہوگا کہ ایک خبر ہم دے رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, رحمہ اللہ, اللہ نے اس پر رحمت کر دی ہے یا کر دی. لیکن دعائیہ کا معنی ہوگا اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ اس سے راضی ہو. اب یہاں قاتلہ خبریہ تو ہے نہیں کہ اللہ نے ان کو مار ڈالا ہے، نہیں، یہ ہے اللہ ان کو مار ڈالے، ان کی گردن مارے، مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو تباہ کرے، برباد کرے، ان کا ستیاناس، یوں کہا ہے. یہ بد دعا ہے، قاتلہ اللہ، ان کا اللہ بیڑا غرق کرے. انا یوفکون، کدھر ان کی مت ماری جا رہی ہے؟ یہ ورب جو ہے انا تو خیر ورب نہیں ہے، انا ایک اس میں استفہام ہے، آپ نے پڑھا ہے اینا، انا، ایانا، اس میں استفہام ہے، کہاں، کدھر، یہ اینا ہی کے معنوں میں تقریباً آتا ہے زیادہ زور کے ساتھ. انا، کہاں، یو فکو، یہ ورب حمزہ فے کاف، یہ افا کا یا فے کو بھی استعمال ہوتا ہے اور افے کا یا فا کو بھی استعمال ہوتا ہے. افے کا یا فا کو کہ میں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے عام طور پر، افے کا یا فا کو، افکن افکن ہی آتا ہے مصدر ان کا، یا افکن آتا ہے، اف تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، والذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو جھوٹ لے آئے، بہتان والی بات کا قصہ ہے حضرت عائشہ کے متعلق جو بنا تھا، افک میں نے جھوٹی بات. اس طرح سے افے کا یا فکو کا ایک معنی جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کذب کذب یکذب. دوسرا ہے افا کا یا فکو، غرب ایسے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے پر ایسا اثر ڈالنا کہ اس کی عقل پر کہ وہ اپنی رائے بدل لے. افا کا ہو، اس نے اس کو ایسے راہ پہ ڈالا کہ اس نے اپنی رائے بدل لی. ان معنوں میں یہ مجہول آتا ہے، اسی لیے انہوں نے ترجمہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی اپنی رائے اور سوچ سے پھیر دیا جانا، ان معنوں میں یہ مجہول پھیراتا ہے. اوفے کا یو فکو، اس کی رائے بدل دی گئی، اس کا دماغ اور سوچ بدل دی گئی. یہ الٹے پھیرے جاتے ہیں، الٹے پھیرے جاتے ہیں یعنی پیچھے ہٹ جانا رائے کے اعتبار سے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ مت ماری جانا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اردو میں اتفاق سے وہ بھی مجہول ہی استعمال ہوتا ہے، اس کی مت ماری گئی یعنی بے عقل ہو گیا. تو یہ بھی جو فعل مجہول ہے، انا یو فکون، کہاں ان کی مت ماری جا رہی ہے، اسی کا انہوں نے لفظت کے قریب کیا، کہاں سے پھرے جاتے ہیں، یہ کس جگہ سے کدھر کا رخ اختیار کیا ہے، اسلام سے کفر کی طرف رخ کر لیا ہے. تو یو فکون یہاں مجہول آیا ہے افقہ یا فیکو سے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا رخ بدل دینا، اس کو پھیر دینا، لیکن عقل اور رائے کے پھیرنے کے لیے آتا ہے، ورنہ تو صرف یا صرف بھی انہی معنوں میں آتا ہے، ہٹا دینا، منع یمنع بھی آتا ہے، صرف رد یا رد بھی آ جاتا ہے اس معنی میں، یہ خاص دماغ اور رائے کو پلٹ کے رکھ دینا، اس کے دماغ میں ایسی بات ڈالنا کہ الٹا چل پڑے، اس کے لیے یہ فعل آتا ہے، اس لیے مجہول آیا ہے. ان کا دماغ کدھر گھما دیا گیا ہے کمبختوں کا، کہاں، کیوں، کافی چلا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی ٹیسٹ ویسٹ بھی ہوگا، ہوگا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. وَإِذَا، اور جب، قِيلَ، کہا گیا، اور یہاں ترجمہ کرے کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْ، ترجمہ کیا ہے آؤ، یہ اصل مادہ ہے عین لام واؤ، اور علا یعلو علوان، اوپر چڑھنا، بلند ہونا، اس سے یہ باب آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے کون سا باب ہے؟ اور باب کا کوئی نہیں اندازہ، تعالی سے کرتے تفاعل ہے، تفاعل بنے گا تعالی یا تعالی، یہی بنے گا، اور پتہ ہے مصدر کیا بنے گا، تعالن، آخر پہ واؤ یہ ہوتی ہے، تو وہ تعالن تعالین تعالن یوں بنے گا، آپ کے کتاب میں نقشے دیے ہوئے ہیں. تو تعالی یا تعالی کا لفظی معنی تو ہونا چاہیے باہم ایک دوسرے سے زیادہ اوپر چڑھنا، یہی معنی بنے گا، لیکن عربی میں یہ صرف اوپر جانے کے لیے بھی آتا ہے، بزرگ ہونا، اونچا ہونا، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالی، فَتَعَالَى جَدُّ کا آپ نماز میں پڑھتے ہیں, بہت اونچی ہوئی اس کی بزرگی, پڑھا ہے نا. اب اس کا معنی آؤ کیسے ہو گیا, تعالی میں نے تعالی میں نے اونچے ہو جاؤ, تو یوں یا ماضی بنے تعالی وہ اونچے ہو گئے, کیونکہ تعالی کا ماضی بھی تو یہی ہوگا, تعالی تعالی یا تعالی یو تعالی بنے گا, فعل امر میں بھی تعالی. تو باب تفاعل اور باب تفاعل میں جمع مذکر کا امر کا صیغہ وہ جمع مذکر غائب کے ماضی کی طرح ہو جاتا ہے, ایک جیسے ہو جاتے ہیں. بہرحال پھر اونچے ہو جاؤ یا وہ اونچے ہو گئے, یہ آؤ کہاں سے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس معنی کی عربی میں آنے کی ایک وجہ ہے. عرب لوگ تھے صحرائی, گھومتے پھرتے رہتے تھے اپنے جانور لے کے, تلاش میں ہوتے تھے کہیں گھاس مل جائے, پانی ہو. جب کہیں جاتے تھے اور آگے کو اونچا ٹیلا ہوتا تھا یا پہاڑی آ جاتی تھی, وہ رکاوٹ بنتی تھی, دوسری طرف کیا ہے, ممکن ہے دوسری طرف گھاس ہی ہو, تو وہ جانور روک کر کسی ایک یا دو آدمی کو اوپر بھیجتے تھے, دیکھو یار پرلی طرف کوئی چیز نظر آتی ہے ٹیلے یا پہاڑی کے اوپر سے. اب وہ اوپر سے جب دیکھتا تھا کہ ہاں ادھر تو گھاس ہے, ادھر تو جانور چر سکتے ہیں, تو وہ ان کو کہتا تھا اوپر آ جاؤ, یعنی چڑھاؤ اس ٹیلے پر یا پہاڑی پر تاکہ پار ہو جائے. یوں تعالو یا تعال تعال, یہ اصل تو اصل تعالی یہ بننا چاہیے نا فعل امر, تو یہ گر جائے گی تعالی تعالی, یوں کہ بنے گا تعالی 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 یا تعالو تعالی تعالی یا تعالینا. قرآن میں تعالینا بھی استعمال ہوا ہے عورتوں کے بارے میں, تعالو یہاں اور جگہ بھی ہوا, تو یوں یہ لفظ آؤ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اصل وجہ وہ تھی جیسے اصبح یصبح, صبح کے وقت ایک کیفیت میں ہونا, پھر ہو جانا کہ میں نے استعمال ہونے لگا, اس کی بھی بیک گراؤنڈ ان کے حالات کی ہے اصبح اور امسا کی. تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس موقع پر کیونکہ انہیں کہتے تھے آ جاؤ پہاڑی پر دوسری طرف جانا ہے, تو پھر وہ چڑھاؤ کے بجائے آ جاؤ, یوں معنی استعمال ہونے لگا. یہ وجہ ہے یہاں اس کے آ جاؤ کرنے کی ترجمہ, وہ تو بیک گراؤنڈ ہے اس لفظ کے یہ معنی ہونے کی. تعالو آ جاؤ, یستغفر لکم معافی مانگے تمہارے لیے. دیکھیں فعل امر کے جواب میں مضارع مجزوم ہوا ہے, یستغفر امر کے جواب میں, استغفار کرے تمہارے لیے, معافی مانگے تمہارے لیے, بخشش مانگے تمہارے لیے رسول اللہ ہے اللہ کا رسول, آؤ تاکہ تمہارے لیے دعائے مغفرت مانگے اللہ کا رسول, تمہارے لیے بخشنے کی دعا مانگے, غلطی کی ہے خدا کے رسول کی طرف آؤ اور ان سے دعا کرواؤ کہ وہ تمہارے گناہ معاف کرے. لو رؤوسہم, وہ تو موڑ جاتے ہیں اپنے سر دوسری طرف گھوم جاتے ہیں. یہ جو لو واو آیا ہے اس کا مادہ لام واو واو بھی ہو سکتا ہے, لام واو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے ڈکشنری میں دیکھا کہ لوا یو لوی جو باب تفعیل ہے یہ لام واو واو سے نہیں استعمال ہوتا, اگرچہ مجرد دونوں سے ایک جیسا آتا ہے لوا یلوی, یائی سے بھی لوا یلوی اور واوی سے بھی لوا یلوی, اور بظاہر بات عجیب ہے کہ اگر واوی ہو تو لوا یلو ہونا چاہیے, واوی تو عموماً زاربا سے نہیں آتا, لیکن ڈکشنری میں کم از کم منجد میں یا جو عام سے ڈکشنری ان میں یہی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہاں لواؤ لام واؤ یہ مادے سے ہے, اور لوا یلوی کا معنی ہوتا ہے موڑنا, بل دینا, ٹوسٹ دینا, یہ مجرد کا ہے معنی لوا یلوی لین. قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے یلوون السنتہم, وہ اپنی زبانیں موڑ کے بات کرتے ہیں, تو وہ یلویون ہے, وہ تو ہے مجرد کا استعمال, لوا یلوی ٹوسٹ دینا موڑنا, رسی کو بل دینے کے لیے بھی آتا ہے, وہ بھی بٹنے کا معنی ہے نا بل دینا, تو اس سے لو کسی چیز کو ہٹا دینے کے معنی میں, موڑنے کا معنی اس میں ہوتا ہے. تو یہاں جو آیا لو رؤوسہم, انہوں نے کیا ہے مٹکاتے ہیں اپنے سر, مٹکاتے ہیں, یوں آدمی جیسے یوں کرتا ہے سر ہلاتا ہے بات کو نہ ماننے کی صورت میں, سر کے بہت سے اشارے مختلف اپنے معنی رکھتے ہیں, انہوں نے مٹکاتے ہیں اس محاورے میں ترجمہ کیا ہے. اصل معنی بنیادی تو ہے ایک طرف گھما جاتے ہیں لب و رؤوسہم, کہا جاتا ہے سر کے اشارے سے گویا کہ انکار کرتے ہیں. رؤوس راس ان کی جمع ہے, یہ تو لفظ آپ نے پڑھا ہے, اور لبو کا مفعول آیا ہے, لبو کے فاعل وہ منافقین ہیں. تو وہ موڑ دیتے ہیں یا مٹکاتے ہیں ترجمہ جو بھی انہوں نے کیا, اصل میں نے وہی موڑنے کا ہے, ایک طرف کرسٹ دینا اپنے سروں کو. بعض جگہ عربی میں لوا رؤوسہم کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے سر نیچے جھکا دیے, ان پہ غالب آ گیا. سر کو گھومنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا, اور ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے, سر کو مڑنا تو کئی طرح. وہاں وہ سر نیچے جھکنے کے معنی میں ان کے سر گھما دیے, یعنی اب سر اٹھا نہیں سکتے, یہ محاورہ ہے. لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے, یہاں صرف موڑ دینا کے معنی میں, انکار کے طور پر موڑنا یا تکبر کے طور پر سر ہلانا, یہ معنی ہے یہاں. انکار اور تکبر میں سر گھماتے ہیں یا موڑتے ہیں, اس کو انہوں نے ترجمہ مٹکاتے ہیں, یعنی سر مٹکا کے بات کرتے ہیں, سر کے اشارے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں نہیں قبول, یہ معنی ہے. ورائیتہم یسدونا, اور تو ان کو دیکھے گا یسدونا, یہاں حال ہو کے آیا ہے, مضارع حال ہوتا ہے ساد دینا کے معنوں میں. اب یہاں یسدونا, پھر وہی بات, تو ان کو دیکھے گا کہ رکتے ہیں یا روکتے ہیں, دونوں. یہاں انہوں نے رکتے ہیں ترجمہ کیا ہے. اوپر جہاں آیا ہے نا, کہاں آیا تھا, فصدو عن سبیل اللہ, وہاں انہوں نے کیا, روکتے ہیں. آپ دیکھیں اس ترجمے کو, وہاں روکتے ہیں, یہاں رکتے ہیں, رک جاتے ہیں, آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں, ادھر آنے سے رک جاتے ہیں. یہاں چونکہ ایک پرسنل فیل کی بات ہو رہی ہے, بلایا جاتا ہے, اکڑتے ہیں, رک جاتے ہیں, آگے ہے وہم یستک مستقبرون, تکبر کی حالت ہے ان کی. تو یہاں تکبر اور نخرہ اور انکار اور اس کا اظہار, وہ ایک شخص کا بیان ہو رہا ہے, اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس لیے یہاں یسدون کا ترجمہ مناسب ہے کہ وہ رک جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے خدا کے دین کی طرف, نبی کی دعوت کی طرف, یہ استغفار کی دعوت کی طرف, بجائے آگے بڑھنے کے رک جاتے ہیں. یہاں روکنے کا مفہوم نہیں بنتا, کیونکہ یہاں پچھلی عبارت بتا رہے. یوں دیکھیے, بعض دفعہ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. اب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے معافی مانگے, تو وہ روک دیتے ہیں لوگوں کو کہ ادھر نہ آؤ. یہاں ہونا ہی ترجمہ یہی چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے کے بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہم مستقبرون, پہلا یہ سدونا تو مضارے کی حیثیت سے حال ہے, تو ان کو دیکھے گا کہ رک جاتے ہیں, یعنی رکنے والے دیکھے گا. وہم مستقبرون, اور پھر رکنا کیوں ہے اس حالت میں, کہ وہ استکبار میں مبتلا ہے, بڑائی میں مبتلا ہے. استکبارا استکبارا یستکبرو, لفظی میں نے بڑا بننے کی خواہش کرنا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا, کیونکہ باب استفعال ہے, یا بڑا ہونے کی طلب اپنے اندر ہونا, کیونکہ باب استفعال کا اصل معنی طلب کا ہوتا ہے. تو بڑا ہونے کی طلب, بڑا سمجھ لینا, بڑائی چاہنا, میں نہ پھر وہی متکبر کا ہوتا ہے. ہم مستکبرون, انہوں نے کیا, غرور کرتے ہیں. غرور اردو میں ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں تو غرور کا معنی دھوکا ہوتا ہے, یہ اردو میں اس سینس میں آ گیا ہے. تو وہ تکبر ان کو اجازت نہیں دیتا کہ خدا کے رسول سے کہیں کہ ہمارے لیے معافی مانگے, یعنی اپنا جرم ایڈمٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کنفیس کریں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں سے آدمی واپس نہیں آتا. جب اس حد تک اکڑ جائے کہ اب پھانسی منظور ہے, ہمارے لیڈر کہتے ہیں دے دو ہمیں پھانسی, مطلب یہ کہ مرنے کو تیار ہیں, اپنی ضد نہیں چھوڑنی ہے, تو یہ سٹیج پھر آ جاتی ہے تکبر کی. وہ منافقوں کی کیفیت بیان ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ معافی مانگنے سے الٹا ان کا تکبر اور بڑھتا ہے. واہ, معافی کی بات مانگتے ہیں, سرنڈر کریں ہم. چلیے جی, اب بس ہی کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, صدق اللہ العظیم. حضرات, میں کوشش تو کرتا ہوں آہستہ بولنے کی کہ آپ مادے وغیرہ باب کچھ لکھا کریں اور لفظوں کی طرف دیکھا کریں جو زیر بحث ہو. یوں ہی میرے منہ کی طرف دیکھ رہے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی یہ لیکچر نہیں ہے, یہ ٹیکسٹ پڑھایا جا رہا ہے. سواء علیہم، یہ جو لفظ سواء ہے شاید پہلے بھی آیا ہو کہیں، اس کا مادہ ہے سین واؤ یہ، سین واؤ یا، اور مجرد فعل اس سے آتا ہے سوی یا یسوا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہونا، بالکل پورا صحیح سالم ہونا. اسی سے قرآن کریم میں ایک جگہ لفظ فعیل کے وزن پر سویہ آیا ہے، سویون. اور اس میں جو حمزہ ہے وہ یہ کا ہے، سوا یون تھا جو سوا ان بنا، ممدود الف کے بعد واو یہ حمزہ میں بدلی ہے. یہ جو اوپر آپ نے ایک لفظ پڑھا سا آ، اسی میں آیا ہے سا اما کانو یا ملون. یاد رکھیے وہ سا آ سین واو حمزہ سے ہے، سا یسو برا ہونا برا لگنا، یہ سین واو یہ ہے. اس میں جو حمزہ ہے وہ اصل نہیں ہے، واں حمزہ اصل ہے مادے کا، یہ سے بدل کے بنا ہے. سوا ان اس کے معنی ہوتے ہیں برابر. اور ویسے سوا یسوی بھی آپ نے پڑھا ہے، برابر کر دینا، ٹھیک کر دینا، قبر کو مثلا اوپر سے برابر کر دینا، اور معنوں میں آیا ہے باب اس سے سوا. تو سوا ان کے معنی ہوتا ہے برابر، اور یہ بھی ان لفظوں میں سے ہے وہ عدوون اور جنوبن اور ان کی طرح، کہ یہ مذکر مؤنث اور بلکہ بعض دفعہ واحد جمع کے لیے بھی ایک ہی رہتا ہے، تثنیے کے لیے الگ آتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تثنیے کے لیے بھی نہیں. سوا برابر کرنا کہنے ہو تو ایک کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، ہوا سوا ان وہ برابر ہے، وہ کم از کم دو کا مقابلہ ہوگا تو کہیں گے نا. تو عربی میں اگر کہنا ہو وہ دونوں برابر ہیں تو کہتے ہیں ہما سوا ان، اور کہہ بھی سکتے ہما سوا آنے، ہم سوا ان وہ برابر ہیں. اس طرح سے یہ مؤنث کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، ہما عورتیں ہو دو سوا ان، ہن سوا ان. تو ویسے سوا ان جمع میں اسوا ان بھی آتا ہے، جمع مقصر اس کی، لیکن کہیں کم استعمال ہوتا ہوگا، قرآن کریم میں تو بہرحال نہیں آیا. لیسو سوا آ جمع کے لیے آیا ہے، وہ سب برابر نہیں ہیں، اور اس طرح سے. تو سوا ان میں نے برابر. اس کے بعد ایک تو وہ ہے وہ برابر ہے، کس بات میں برابر ہے کیا ہے وہ تو الگ ایک بات ہوگی، ہو سکتا ہے فکرے میں مذکور ہو یا نہ ہو. ایک برابر ہونا اس معنوں میں ہوتا ہے کہ اس کا جی ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، وہ تو میرے لیے زندہ مردہ برابر ہے. اس قسم کی سینس میں یہ سوا ان کے ساتھ علا کا لفظ آتا ہے، سوا ان علیہ میرے لیے برابر ہے، سوا ان علینا ہمارے لیے. عربی میں تو علا ہے لیکن لی نہیں آتا، سوا ان علیہ اس پر برابر ہے، سوا ان علیہ کہ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ یوں. تو یہ جو آگے علیہ آیا ہے یہ اس طرح کا ہے، سوا ان علیہم ان پر برابر ہے، یعنی ان کے لیے برابر ہے. اب اس کے بعد ہے استغفرتا، ذرا غور کیجئے دو منٹ کہ یہ استغفرتا کون سا فعل ہے، کون سی ماضی ہے اس کا؟ تو وہ الف کی زبر ہوتی ہے، وہ تو استغفرتا ہونا چاہیے تھا، تو نے استغفار کیا، یہ الف کی زبر کیا ہوئی؟ باب افعال بھی نہیں ہے، اغفر یغفر ہوتا، کوئی نہیں پتہ چلتا. دیکھیے یہ آ استفہام کا ہے کیا، اور جو اصل استغفر کا الف تھا وہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل، وہ لکھنے میں ہی نہیں، پڑھنے میں تو آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ آ کی وجہ سے آگے مل جاتا، حمزۃ الوصل لکھا بھی ہوتا اس کے نے پڑھا تو نہیں جانا تھا. تو قرآن کریم کی املا میں بلکہ عام عربی میں بھی قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ استفہام کے بعد حمزہ وصل آ رہا ہو تو پھر حمزۃ الوصل لکھا ہی نہیں جاتا. قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، وہ بھی ہے اصل میں اتخذتم، مگر حمزۃ الوصل ہے اتخذتم عند اللہ. اسی طرح سے یہ تھا استغفرت لہم، کیا تو استغفار کرے ان کے لیے، اور یہ آ اس کا معنی کیا نہیں ہوتا، ہوتا تو استفہام کا ہے، لیکن اس کے بعد آگے ایک ام آتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے دونوں لفظوں کا، چاہے और चाहे चाहे जाओ चाहे बैठो, चाहे रोओ चाहे हंसो, इस तरह से, या खा से कर ले, खा डराओ खा ना डराओ। अरबी में वो जो खा और खा दो दफा इस्तेमाल होता है, उर्दू में या चाहे अरबी में एक जगह आ दूसरी जगह अम में इस्तेमाल होता है। ये आया है अस्तग़फरत लहुम अम लम तस्तग़फिर लहुम, तू उनके लिए इस्तग़फार करे, चाहे तू उनके लिए इस्तग़फार करे या तू उनके लिए इस्तग़फार ना करे। इस्तग़फार मैंने बख्शिश की दुआ मांगना, बख्शिश तलब करना, तो लफ्ज़ खैर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आ और अम, इस आ को जो इस्तफहाम का होता है, इस्तफहाम का नहीं कहते, फिर अरबी नव में नवी कहते हैं, ये हमज़तु तस्विया है, हमज़तु तस्विया, तस्विया वही है सवा यु सवी, बराबर करना से मसदर है, यानी ये हमजा बराबर करने के माना देता है। इसके बाद आगे अम आता है और दो बातों में बराबर होने का मफहूम पैदा होता है कि ये भी बराबर है और वो भी आपस में बराबर है। फिर अगर आप अरबी सीखने के लिए याद रख सकें तो इसके इस्तेमाल का एक तरीका है, सवा उनके बाद अगर आला इस्तेमाल हो, सवा उन आलिया, सवा उन आलेहिम, सवा उन आलेकुम, जो भी आए, सवा उन आला जैदिन, तो उसके बाद अगर आ आए तो उस आ के बाद फेल आए या इस्म आए, फिर आगे अम जरूर आएगा। अगर आ आया है तो अम जरूर आएगा, एक तरीका बयान करने का यह भी है, जैसे यहां है सवा अलैहिम अस्तग़फरत लहुम अम लम तस्तग़फिर लहुम। और इसी मफहूम को यूं भी अदा कर सकते हैं कि हमजा और अम उड़ा दे, फिर औ लगता है, फिर आता है सवा, मसलन यूं ये इबारत हो सकती थी सवा अलैहिम अस्तग़फरत, फिर आ उड़ जाए, फर्ज कीजिए अस्तग़फरत लहुम औ लम तस्तग़फिर लहुम, फिर हमजा उड़ा तो अम भी उड़ जाएगा। मसलन कहेंगे सवाउन अलैया अक़अदता अम जलस्ता, मेरे लिए बराबर है तू खड़ा हो या बैठे। मसलन अक़अदता अम जलस्ता, और या कहेंगे सवाउन अलैया क़अदता औ जलस्ता, आ उड़ाओ तो फिर अम नहीं लगेगा, फिर औ लगेगा, और अगर मसदर लगा दो तो फिर औ लगाने की जरूरत नहीं, फिर वाव लगती है। सवाउन अलैया क़ुउदो का व जुलूसो का, सवाउन अलैया यानी मजीउ का व ज़हाबो का, मेरे लिए तेरा आना या जाना बराबर है। मसदर लगे तो वाव, और अगर आ ना लगे तो फिर अम भी नहीं लगा, फिर दरमियान में औ लगा सकते हैं, लेकिन मसदर लगाए तो फिर वाव भी लगा सकते हैं, और तीनों का मायना एक ही होता है। यानी जैसे यहां यूं कहे कि सवाउन अलैहिम अस्तग़फरत लहुम अम लम तस्तग़फिर, सवाउन अलैहिम इस्तग़फरत लहुम औ लम तस्तग़फिर लहुम, सवाउन अलैहिम इस्तग़फारुका लहुम औ अदम इस्तग़फार व अदम इस्तग़फारुका लहुम। अरबी में ये तीनों तरह होता है, अगर आपको तर्जमे में ये पॉइंट ज़हन में रहे तो ये यानी एक ही चीज को तीन तरह बयान कर सकते हैं, मानों में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूसेज का फर्क होता है। तो उन पर बराबर है अइस्तग़फरता, चाहे तूने माफी मांगी उनके लिए, अब मुहावरे में करेंगे चाहे मांगे उनके लिए। इस्तग़फरा के साथ लाम का सिला जरूर आता है, इस्तग़फरा हू नहीं कहते। वैसे जिससे माफी मांगी जाए वो तो मफूल ही आता है, मस्तन कहेंगे इस्तग़फरल्लाह, उसने अल्लाह से बख्शिश मांगी। कुरान करीम में आता है सौफ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से में आता है। तो इस्तग़फरल्लाह, या आपने पढ़ा होगा कई जगह वस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगो, तो जिससे बख्शिश मांगे, और अमन अल्लाह ही होगा उसका मफूल इस फेल का, वो तो आएगा डायरेक्ट, लेकिन जिसके लिए मांगे उस पे लाम आता है। तो अस्तग़फरत लहुम यानी इस्तग़फरत अल्लाह लहुम, असल गोया कि यूं थी, अल्लाह से उनके लिए माफ़ी मांगे आप, अम लम तस्तग़फिर लहुम, वो लम लग के मुज़ारे पर मनफी के मैंने पैदा हुए हैं, या उनके लिए तो माफी मांगे ही नहीं, बराबर है दुआ मगफरत उनके लिए, मांगना ना मांगना मुनाफिकों के लिए बराबर है। ये मज़मून कुरान करीम में 10वें पारे में भी बयान हुआ है, थोड़े से लफ्ज़ों के तगैयर के साथ। لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو. یہاں مجرد کا فعل ہے غفر یغفر، اور اس میں ان کو معاف نہیں کرے گا. اس غفرہ کا مفعول اصل میں وہ ذنب یا اسم یا سیہ کوئی لفظ ہوتا ہے، یعنی لن یغفر اللہ لہم ذنوبہم یا ذنبہم یا خطایاہم، جو بھی کر لے. کیونکہ اصل مفعول غفرہ کا وہ ہوتا ہے جو گناہ معاف ہوتا ہے، تو وہ بھی یہاں نہیں بیان ہوا. اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، یعنی ان کے گناہ ان کے کرتوت وہ محذوف ہے. ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین، یہ لفظ آیت کا یہ حصہ یا پوری آیت بنتی ہے، بلکہ یا اس کا حصہ، یہ پہلے کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راستہ دکھاتا، نہیں رہنمائی کرتا، ہدایہدی سے لا یہدی، نہیں راستہ بتاتا. انہوں نے دیتا کیا ترجمہ نافرمان لوگوں کو. ان کے ترجمے میں باقی برابر ہے، ان پر تو معافی چاہے ان کی یا نا معافی چاہے. پھر دوبارہ ان کی ریپیٹ نہیں کیا اردو محاورے کے لیے، ورنہ لہم عربی میں تو دو دفعہ آیا ہے. ہرگز نہ معاف کرے گا، یہ لن یغفر اللہ کا صحیح ترجمہ ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا، راہ نہیں سجھاتا نافرمان لوگوں کو، نافرمانوں کو. اصل ترجمہ تو ہے نافرمانی کرنے والے لوگوں کو. فاسق تو اسم فاعل ہے نا، لیکن اردو میں یہی کہیں گے نافرمان لوگ. اور قوم جمع ہے، اس میں جمع ہے، اس لیے اس کی صفت جمع مذکر سالم آئی ہے. ہم الذین، وہ پڑھے اس کے کئی طرح ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہدایاتی کا میں نے منزل پر پہنچانا بھی ہوتا ہے، توفیق نہیں دیتا یوں بھی کر سکتے ہیں، راستہ نہیں دکھاتا. اور یوں تو راستہ دکھاتا ہے کیونکہ ان پر نبیوں کی تبلیغ ہوتی ہے، نبی ان کو راستہ دکھاتے ہیں. وہاں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ دیکھنا کسی فاسق کو نہ سمجھانا دین کی بات. ان معنوں میں ہدایت کے سامنے لائی جائے وہ میں نے یہاں نہیں ہے، اس سے تو خدا محروم نہیں رکھتا کسی کو، نبی کے زمانے میں بھی. لہذا یہاں میں نا راستہ دکھانا، توفیق دینا، منزل پہ پہنچانا، اور ان لوگوں کے حق میں برابر ہے، وہ اردو محاورہ ہے. انہوں نے لفظی ترجمہ کیا ہے ان پر برابر ہے، تو وہ با محاورہ ترجمہ تو یہی ہوگا، ان لوگوں کے لیے برابر ہے. مولانا اشرف علی صاحب اکثر وہ راستہ پانے کی توفیق نہیں دیتا، پھر وہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ با محاورہ بھی ہو جائے. اور ہم الذین، وہی لوگ ہیں جو کہ، ہم مبتدا ہے اور الذین سے آگے اس کی خبر شروع ہوتی ہے موصول سے. الذین آگے، الذین کے بعد پورا صلہ ہم کی خبر بنے گا. ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ انہی منافقین مدینہ کی بات ہے. لا تنفقوا، مت خرچ کرو. انفق ينفقوا آپ پڑھ چکے ہیں، اور یعنی یہ اس کا باب افعال سے آئے تو انفق ينفقوا کہ میں نے خرچ کرنا ہوتا ہے. نافق ينافق منافق ہونا، اور نافق ينفقوا کے اور معنی ہے، تو یہ باب افعال سے آتا ہے انفق ينفقوا. اس کا مفعول براہ راست آتا ہے انفق مالا، اس نے مال خرچ کیا. لا تنفقوا، مت خرچ کرو، فعل نہیں ہے. کیا نہ خرچ کرو، اب یہ مفعول یہاں نہیں ہے، یہ چیزیں خود بخود سمجھی جاتی ہیں، یعنی کوئی پیسہ نہ دو، یہ مراد ہے مال خرچ نہ کرو. کیونکہ انفق ينفقوا آتا ہی مال کے خرچ کرنے کے لیے، یا مال کی قسم کی جو چیز بھی ہو جسے مال قرار دیا جا سکتا ہے، تو ان پر خرچ مت کرو. اعلیٰ، ان پر من، ان پر جو کہ، ان پر خرچ مت کرو جو کہ عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس ہیں. ہیں کا ترجمہ وہ من سے خود بخود پیدا ہوگا. من عند رسول اللہ ہے، وہ جو کہ اللہ کے رسول کے پاس ہے. عند پاس ظرف ہے، دال کی زبر ہے اس کی علامت. اور یہ عند رسول اللہ ہے، اس میں درمیان میں پھر ایک آ گیا ہے صلہ موصول. یعنی بات تو چلی تھی موصول سے اللہ زینہ، اور اللہ زینہ کے آگے جتنا فقرہ ہوتا وہ ہم کی خبر ہوتا، لیکن جو اللہ زینہ کا صلہ آ رہا ہے اس میں خود یہ صلہ موصول آ گیا ہے. من عند رسول اللہ ہے، وہ جو کہ ہے اللہ کے رسول کے پاس. تو من جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے بھی، इसलिए यहां ये भी कह सकते हैं जो अल्लाह के रसूल के पास हैं, मन में ये मफहूम मौजूद है, जो अल्लाह के रसूल के पास है, सिंगुलर भी तर्जमा हो सकता है, लेकिन यहां चूंकि उन मुसलमानों की तरफ इशारा है जो मदीना में हिजरत करके गए थे, इसलिए तर्जमा जमा में कर लेंगे, जो अल्लाह के रसूल के पास रहते हैं इन्होंने किया है। ये रहते हैं का लफ्ज अरबी में नहीं है, के पास हैं मुराद यह है जो रहते हैं, तो रहते हैं का लफ्ज उर्दू मुहावरे के लिए करना पड़ा है, उन पर मत खर्च करो, मौजूद हैं रहते हैं वगैरह उन पर खर्च मत करो। मुराद ये था तारीखी पस मंजर में कि इन मुहाजरों पे तुमने क्यों पैसे खर्च किए, मकान दिए अंसार ने और इमदाद दी माली उनके रिहेबिलिटेशन वगैरह में, उसकी तरफ इशारा है, तुम जरा अपना हाथ खींच लो, हत्ता यनफ़ु, यहाँ तक कि ये बिखर जाएं, हत्ता यहाँ तक के, जब तक के ना, इन फ़ज़्ज़ा यनफ़ु, आप पढ़ चुके हैं फ़ज़्ज़ा यफ़ु का मायना होता है तोड़ के टुकड़े टुकड़े फेंक देना, और इन फ़ज़्ज़ा यनफ़ु टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, इसी से मुतफर्रक हो जाना, अलग अलग हो जाना, इन मानों में ये लफ्ज़ पहले भी एक दफ़ा आया है वो सूरत जुमा में, तरकू का कायमन इन फ़ु इलेहा व तरकू का कायमा, वहाँ आ चुका है। तो हत्ता यन फ़ु यानी यन फ़ुना, और फिर नून गिर गया हत्ता की वजह से, यहाँ इसमें एक अन मुकद्दर समझा जाता है, हत्ता अन यन फ़ु, यहाँ तक कि वो मुतफर्रक हो जाएँ, अलग अलग हो जाएँ, बिखर जाएँ, यानी उससे अलग हो जाएँ, फिर अपने अपनी राह लें। ये तो तुमने इन्हें रोटियां दे के खामखा मदीने में, ये उनके अब्दुल्लाह इब्ने उबई के अकवाल में से है जो उसने बातें कही थी कि मुनाफिक करते थे, कि हमने इन्हें मदद दी है और अब ये वो कोई वाकया हुआ था तो फिर वो इस तरह उठाते हैं ना नफरतों को, जैसे हमारे आप सिंध पंजाब में हो रहा है सब कुछ, कि वाजी वाह हमारी बिल्ली और हमें ही में हो, हमने इन्हें रोटियां दे के यहाँ रखा है और अब ये हमारे सरदार बनना चाहते हैं। ये जाहिली तसव्वुरात वो अब्दुल्लाह इब्ने उबई वगैरह मुनाफिकीन एक्सप्लॉइट करते थे ऐसी चीज़ों को, बेइनी अगर असल में तो कुरान में सारी हमारी तस्वीर है, सच्ची बात यह है, अब भी यही होता है नफ़रतें फैलाने के वो सारे हरबे अब भी इस्तेमाल होते हैं जो मुनाफिकीन मुसलमानों में नफ़रत फैलाने के लिए करते थे, तो वो बिखर जाएंगे अगर तुम रोटी ना दो तो। वलिल्लाह खज़ाइन अस्समावात वल अर्ध, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वाव इस्तिनाफ की है, अलग तबसरा है उस पर, वलिल्लाह अल्लाह ही के लिए, पिछली आयत का पूरा तर्जमा था, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि उन लोगों पर मत खर्च करो जो अल्लाह के रसूल के पास आए यहाँ तक कि वो बिखर जाए, यानी तुम उस वक्त तक उनको पैसे ना दो और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खुद ब खुद बिखर जाएंगे ना दोगे तो। वलिल्लाह खज़ाइन अस्समावात वल अर्ध, और अल्लाह ही के लिए है, ये ही इसलिए कि जार मजरूर मुकद्दम आया है खबर पर, मुब्तदा पर, बल्कि असल इबारत थी खज़ाइन अस्समावात वल अर्ध लिल्लाह, ज़मीनों और ज़मीन और आसमानों के ख़जाने अल्लाह के लिए है, मुब्तदा तो वो था, लेकिन जो कायम मकाम खबर या खबर थी जार मजरूर वो पहले आ गई, तो वलिल्लाह इसलिए इसका तर्जमा ही से करेंगे, इसमें एक हसर पैदा हो जाता है, और अल्लाह ही के लिए है, खजाइनो खजीना की जमा है, खे ज़े नून, खजाना या खजोनो का मायना होता है ज़खीरा करना, इकट्ठा कर रखना, खजाना का लफ्ज़ इसी से बना है, बल्कि अरबी में ये लफ्ज़ खजाना है खे की ज़ेर के साथ, उर्दू में हम खजाना बोलते हैं, तो खाजिन मैंने कैशियर होता है जिसके पास रकम रहे, तो खजीना की जमा है खजाइन, जैसे मदीना की जमा मदाइन, सफीना की जमा सफाइन, ये इस तर्ज पे जमा है, खजाने अल्लाह ही के लिए हैं खजाने, खजाने का तर्जमा तो मेरे ख्याल में और करने की जरूरत नहीं, यानी जो जमा शुदा माल हो अल्लाह ही के हैं खजाने, इजाफत से आया है आसमानों के और ज़मीन के, असमावात और अल अर्द मुजाफिले होकर दोनों मजरूर है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, मगर मुनाफिक नहीं समझते, वलाकिन्ना आया है और का यहाँ तर्जमा मुहावरे में कोई नहीं ज़रूरत, अरबी में सिर्फ लाकिन्ना कभी वही होता लेकिन अरबी में साथ ऐसे मौके पर वाव लग जाती है, उर्दू में इसका और के साथ तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने वलेकिन ही कर दिया है। उर्दू में, फारसी में यही जो अरबी का लाकिन्ना और लाकिन है वो लेकिन की सूरत में इस्तेमाल होता है। और अलबत्ता लेकिन में एक ये लिख देते हैं, अरबी में लाकिन्ना या लाकिन जो भी हो वो हमेशा इसी तरह से लाम काफ नून मिला के लिखा जाता है, हत्ता कि आम इमला में भी यही है। ये हजरत उस्मान के ज़माने का यानी स्पेलिंग है, और लिखना तो चाहिए था लाम अल इमला, लेकिन नहीं लिखा गया। फिर बाद में अरबी में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स भी हुई, लेकिन बाज लफ्ज़ हू बहू वो वही जो रस्म उस्मानी कहें या उस ज़माने का स्पेलिंग कहें वो हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक ये भी है। और ये लफ्ज़ दो तरह इस्तेमाल होता है, लाकिन्ना और लाकिन, माना एक होता है। सिर्फ यह है कि लाकिन्ना हर्फ मुशब्बा बिलफेल है, वो अमल करता है, उसके बाद एक इसमें मंसूब आता है, चाहे ज़मीर हो या वैसे इसमें कोई और ज़ाहिर हो। या मुनाफिकीन नसब में है लाकिन्ना की वजह से, मगर जो मुनाफिक है, मुनाफिक पे बात पहले हो चुकी है, इस्म फ़ाइल है नाफ़क मुनाफिकों से। और लाकिन होता तो फिर हो सकता था लाकिनिल मुनाफिकून फिर कहते, क्योंकि लाकिन फिर अमल नहीं करता। अगर हम यहाँ कहें वलाकिनिल मुनाफिकून लायफ़कून, इबारत में कोई ख़राबी नहीं होगी। यह अलग बात है कि कुरान मजीद की इबारत को हम महज अरबी के ज़ोर पर के, इसका भी एक मायना है, इसका भी यही मायना है, यूँ कोई नहीं बदल सकता। तो मुनाफिक लोग ला यफ़क़हून भी पहले फ़क़ह यफ़क़हो, बात को समझ जाना, ता तक पहुँच जाना, ये इसका मायना है। तो मुनाफिकों को समझ ही नहीं है इस बात की कि अल्लाह के पास हैं सारे ख़जाने, वही देने वाला है। इन्होंने क्या समझा कि हमारी रोटियों पर डिपेंड करते हैं ये लोग। यकूलूना कहते हैं, ये उनका एक और कौल है बयान किया कुरान करीम ने, बल्कि यहाँ जो अल्फाज आए हैं कहते हैं ये अब्दुल्ला इब्न उबई ही के थे, बनुल मुस्तलक की जंग के मौके पर ये वाक़या किताबों में लिखा है, तारीख की किताबों में भी, तफसीर की किताबों में भी। बैकग्राउंड जो है इसकी वो ये है, यकूलूना वो कहते हैं लरजाना, अगर हम लौटे, ला इन पर फिर ताकीद का ला लगा है, इन तो शर्ती है अगर के मानों में, ल इन अगर तो, रजाना हम लौटे, हम वापस गए, इन शर्तिया के बाद माजी आई है, कोई जज़्म वज़्म का अमल इस पे नहीं होता। अगर नर्जो होता तो फिर कह सकते थे ल इन नर्जो, ल इन रजाना, और नून साकिन के बाद रे आई है तो नून साइलेंट हो जाता है, हमजा ही रे। ये तजवीद का कायदा है, अरबों के तलफ़ का एक उसूल है, ग्रामर के यानी मानों की सेहत या फ़र्क से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ल इन रजाना नहीं पढ़ते, ल इर रजाना, नून की आवाज़ हो आगे, यरमलून आपने शायद पढ़ा हो, उनमें से एक रे भी है, जो हम ये कलमा तैयबा में पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी वजह यही है कि दुर असल में तो दुन है, तनवीन से दुन है, बात तो हुई नून की आवाज़ की, अगर रे आई तो फिर दाल सीधी रे से मिल गई, उसमें अलिफ लाम कोई नहीं है। बाज़ लोग गलत समझ लेते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में शायद रे पर कोई अलिफ लाम है, क्योंकि अलिफ लाम में भी हर्फ शमसी में यही करते हैं ना, तो ये धोखा लगता है। ये बात इमला के लिए बड़ी ज़रूरी है, ख्याल रहे इस चीज़ का। अगर हम लौटे इलल मदीनत, मदीना की तरफ, राजा यार जाओ फेल पढ़ चुके, राजा यार जियो ये फेल आप पढ़ चुके हैं, इसके दोनों माना होते हैं लाजम मुतअद्दी के, लौटना भी लौटाना भी, यहां लौटना के मानों में है। अगर हम लौटे, अगर हम वापस गए, फिर गए इन्होंने किया इसीलिए, इलल मदीनत मदीने की तरफ, राजा के बाद इला आया तो वो तो जार मजरूर मुतअल्लिक फेल है, या राजा का कोई सिला नहीं है वैसे, लेकिन कोई मुतअल्लिक फेल आएगा तो फिर उस तरह से आएगा सिला, हर्फ जर आएगा। इलल मदीनत मदीना की तरफ, मदीना का मादा मीम दाल नून है, और ये फ़ईलत उनके वजन पर है, जैसे खजीना खेजिन खेजेन नून से बना था, मीम दाल नून से मदीना जमा, इसकी भी मदायन मसलन आती है। इसके माने शहर के होते हैं जहाँ बहुत सी आबादी मिल के रहती हो, मदीना के मैंने मुतलकन शहर के हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का नाम पक्का यही हो गया, यहाँ भी कुरान करीम में आया है और एक दो जगह और भी आया है, अल मदीना خاص شعر جو ذہن میں فوراً آئے گا. اصل نام تو تھا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہ اضافت اڑا دی اور اس پہ الف لام لگا دیا المدینہ, یا پھر ساتھ صفت لگاتے ہیں المدینۃ المنورہ, بعض کہتے ہیں المدینۃ النبویہ, وہ بھی ادب کا لفظ ہے, المدینۃ المنورہ عموماً چلتا ہے, اور بعض کہتے ہیں المدینۃ النبویہ, نبی والا شہر, وہ بھی درست ہے نسبت کے اعتبار سے. تو پہلے اس کا نام یثرب تھا اور وہ بھی 22 پارے میں مذکور ہوا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام لینے سے بولنے سے منع کیا تھا اور یہی نام پھر چلا. تو یہاں قرآن کریم میں اس جگہ بھی اس طرح سے اشارہ ہوا ہے مدینہ کی طرف, یعنی اپنے شہر میں جب ہم جائیں گے اگر گئے, تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, لَيُخْرِجَنَّ, وہ ضرور نکال دے گا, اخرج یخرجو اخراجن باب افعال سے ہے اور لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ سکھایا ہے, لَيُخْرِجَنَّ لَيُخْرِجَنَّان نے, اور اس طرح لَيُخْرِجُنَّ جے واحد کا صیغہ ہے, لَيُخْرِجُنَّ نہیں کہا اس لیے کہ آگے فاعل مذکور ہے واحد کے ساتھ آیا ہے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ, ضرور نکال دے گا, ضرور ہی نکال دے گا, الْأَعَزُّ جو زیادہ طاقت والا اور غالب اور زور والا ہے, عزہ یا عزو سے عزیز ان تو آپ نے پڑھا ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی نام کے طور پر کئی جگہ لفظ آیا ہے, اس عین زے زے سے افعل التفضیل بنے گا اعز, زیادہ غلبے والا, زیادہ زور آور, تو الاعز جو سب سے زور والا ہے یا زیادہ زور والا, کیونکہ یہاں مقابلے کا لفظ نہیں آیا, یہ جو منہا آیا ہے الاعز منہا, اس کا معنی تو یہ نہیں بن سکتا جو اس شہر سے زیادہ عزت والا ہے, کیونکہ ہا کی ضمیر تو مدینہ کے لیے ہے, یہ ترجمہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو اس کے افعل و تفضیل من لگا ہو اور مفہوم بنا ہو کہ جو اس شہر سے زیادہ طاقتور ہے, نہیں, منہا تو ہے یخرجنہ کے ساتھ کہ شہر میں سے نکال دے گا, لَيُخْرِجَنَّ مِنْهَا کہ اس مدینہ میں سے نکال دے گا, کون نکالے گا, الاعز وہ جو زیادہ زور وابر ہے, جو زیادہ غلبے والا ہے, کس کو نکالے گا, الازل را لام لام, جو زیادہ کمزور ہے, جو بالکل ناتواں ہے, ذلت ذلول, جو دوسرے جس سے کام لینا آسان ہو, سدھایا ہوا ہو, یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں, تو ازل افعل التفضیل ہے, اور یہ اس کے معنی یہاں ہیں زیادہ کمزور جس میں کوئی غلبہ عزت والی گویا کہ بات ہی نہیں ہے, تو جو اعز ہے وہ ازل کو نکال دے گا. اب یہاں یوں نہیں کہا کہ ہم جب جائیں گے تو ہم نکال دیں گے, یہ اشارے میں بات کی ہے, ذرا مدینے جا لیں, جو زور آور ہے وہ اس ان ناتوانوں کو, ان ماڑے لوگوں کو وہ نکال دے گا باہر, یعنی ہم ہی نکال دیں گے, اپنے کو اعز کہا اور اپنے مخالفوں کو ازل مسلمانوں کو کہا ہے, یہی اس کا صحیح ہے. بعض نے عجیب و غریب و اور قراتیں بھی کی ہیں کہ لَيُخْرِجَنَّ کا فائل کوئی نہیں ہے اور اعز اس کا مفعول ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ ہماری قرات بالکل درست ہے اور اس میں صحیح معنی سامنے آتے ہیں کہ اعز لَيُخْرِجَنَّ کا فائل ہے, الازل اس کا مفعول ہے, جو اعز ہے وہ الازل کو اس شہر میں سے نکال دے گا, مطلب ان کا کہنے کا تھا ذرا مدینے پہنچ لیں گے ان کو نکال باہر کریں گے. یہ اس میں جنگ میں اس نے موقع پر ایک بھڑکانے والی تقریر کر کے بالکل لڑائی دیا تھا انصار و مہاجرین کو قریب قریب, اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, ساری عزت اور غلبہ اور زور اللہ ہی کے لیے ہے, وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے, الْعِزَّةُ وہی اعز کا مصدر, اور ازل کے مقابلے پر مصدر ذلت ہوتا ہے جو عام لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, سارا غلبہ سارا زور الْعِزَّةُ اللہ ہی کے لیے ہے, وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, یہ لے 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ, उनके लिए इस इबारत में खूबी पैदा होती है लफ्जों की तकरार से। तकरीरों में आपने अक्सर इसका इफेक्ट दे रखा होगा, वले रसूल ही और अल्लाह के उसके रसूल के लिए है गलबा, वलिल मोमिनीना और मोमनों के लिए अहले ईमान के लिए है, यानी वही गालिब होंगे। गलबा तो अल्लाह के हाथ में है और वह अल्लाह के रसूल और मोमनों को देगा, यूं मफहूम समझ लीजिए। असल गलबा तो उसके हाथ में है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, बात वही आई है मगर जो मुनाफिक हैं वो इस हकीकत से आगाह नहीं है, बात जानते नहीं कि क्या है, ईमान से महरूम है लिहाजा इन चीज़ों से भी महरूम है। उन्होंने इज्जत और गलबे के अपने मेयार बना रखे हैं कि चार कलाशन कोफ वाले हो तो बस हम इज्जत वाले हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये कौल इस आयत का तफसीरों में खुल के वो बयान किया हुआ तफसीर उस वाकया के सिलसिले में है। तो ये तो इंतहा थी, और फिर ये कि वो मुसलमानों को लड़ाने की बातें में भी ये एक बड़ा हरबा था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम, ना गाफिल करे तुमको, ये लातुल है जो आया है, लहा यलहू लहवन, गाफिल हो जाना किसी चीज से। और ये तो है मुजर्रद, लहा यलहू लहवन, और लहव का लफ्ज इसी से निकला है, तमाशा, जो गाफिल कर देने वाली चीज हो। वैसे तो मस्दर है, लहवन का मैंने है गाफिल होना अगर मस्दर करे तो, लेकिन फिर गफलत या गफलत वाली कोई चीज जिसे तमाशा कहते हैं वो भी लाव इसी से निकला है, लाम है वाव, और बाबे इफ़ाल से आता है अलहा युल्ही इल्हा अन, यानी जो वाव है अलहा वा युल है वो वाव ये में बदलेगी और बनेगा अलहा युल्ही, उससे फेले नहीं बनेगा ला तुल्हे, तू गाफिल ना कर। एक तो मैंने ये होना चाहिए ना, ला तुफ़इल का वजन है ना, ला तुल्हे बनेगा ना, क्यों ला तुल्हे ही है, ये गिर गई नाकिस की जज़्म होती है, गर्दान क्या होगी भला, ला तुल्हे, ला तुल्हे, ला तुल्हे या ला तुल्हे यू क्या बनेगा, इस तरह गर्दान होगी। यह तो मैंने गाफिल ना करो, अब यहां है ला तुल है, एक लिहाज से मैंने बनता तू गाफिल ना कर, बनता है ना, लेकिन आगे है कुम, तू तुमको गाफिल ना कर, यह क्या बना, फिर यह ला तुल है क्या है, और मजहूल कहां है बेवकूफो, यह मुअन्नस का सीखा है, मुअन्नस में ते नहीं आती, ये नहीं है गायब का सीगा है, ला तुल्हे, जैसे आप कहें ला तगरिब, एक मैंने इसका बनता तू ना मार, और इसी का ये मैंने बनता उस औरत को चाहिए कि ना मारे, नहीं बनता, तो ये वो मुअन्नस वाला सीगा है। और फाइल क्या है, अमवालकुम व औलादकुम, रफा में आ रहा है, तुमको गाफिल ना करे, चाहिए कि तुमको गाफिल ना करे, या ना करे गाफिल चाहिए भी ना लगाए, तुमको गाफिल ना करे, और करें कर सकते हैं उर्दू में तर्जमा, इसलिए कि फाइल आगे जमा में आ रहा, तुमको गाफिल ना करे तुम्हारे माल और तुम्हारे बाल बच्चे, अब किससे ना गाफिल करें वो आगे बात होगी, तो तुमको गाफिल ना करे तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद। अब क्या ये माल और औलाद को हुक्म दिया जा रहा है कि देखना मेरे बंदों को गाफिल ना करना, यह एक अंदाज है बात करने का कि कहीं उसकी वजह से तुम गाफिल ना हो जाना, तो तुम्हें माल और औलाद, जैसे कहते हैं जी तुझे कहीं दौलत तुम्हें गुमराह ना कर दे वगैरह वगैरह, उर्दू में भी आम इस तरह के लफ्ज होते हैं, तो कहीं चाहिए कि ना गाफिल करे तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, यानी उनकी वजह से गाफिल ना हो जाओ, किस से, अन, इसके बाद अन आता है सिला, जिस चीज से गाफिल हो, अन जिक्र अल्लाह, अल्लाह जल्ला शानहु के जिक्र से, उसकी याद से, जिक्र में यह भी है कि उसको हर वक्त याद करना, यानी उसके अहकाम को कदम कदम पर जेन में रखना कि कहीं ये काम जो मैं कर रहा हूं, बात तो बड़ी मुश्किल है, हमें तो میں اس لیے یہ بریلوی حضرات کی قدر تو کرتا ہوں, سچی بات یہ, میں بریلوی نہیں ہوں خود, لیکن ایک لحاظ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, اور ہر مسلمان فرقے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے کہ دل چاہتا ہے یار یہ تو بہت اچھی بات ہے, نہیں دوسری دس پھر برائیاں اس کا بیڑا غرق کر دیں, اچھائی کا تو اور بات. شیعوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت بڑی چیز ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کا غالباً قول تھا کہ اگر نبی کی آل اولاد سے محبت ہونے کا نام شیعہ ہے تو پھر ہم شیعہ ہی ہیں. ایک شعر ہے کچھ اس مضمون کا. اسی طرح سے ان کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پیر ویر ہوتے ہیں نا, ان میں سے جو نیک بندے ہوتے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ رکھتے ہیں. اب مجھے جو یہ تجربہ ہوا ہے نا کہ جناب گاڑی میں آ رہا ہوں کوئی کام نہیں اور چپ بیٹھے ہیں, حالانکہ میں اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوں مفت کا ثواب ہے, بیٹھے ہیں منہ بند کر کے. میری عام عادت سفر میں یہ نہیں ہے, بس ریل کا اب تو خیر سفر نہیں کیا کبھی, لیکن یہ کہ مسافروں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کا شجر نصب پوچھنے شروع کر دیتے ہیں اور دوستیاں منانی. میں چھ گھنٹے کا سفر ہو پنڈی تک چپ, ہوائی جہاز میں بھی چپ, کسی کے ساتھ بولتا نہیں. لیکن یہ نہیں توفیق ہوتی کہ بھئی چپ بیٹھے ہو, کلمہ ہی پڑھتے جاؤ, درود شریف ہی پڑھتے جاؤ, اللہ کا نام ہی لیتے جاؤ. یہ بھی ایک سینس ہوتی ہے ذکر اللہ والی بھی, اور میں اس کی تو قدر کرتا ہوں کہ جو آدمی 24 گھنٹے زبان پر اللہ کا نام رکھتا ہے, یہ بھی ایک قابل قدر چیز ہے. جس طرح سے برقع قابل احترام چیز ہے, چاہے غلط مقاصد کے لیے بھی احترام استعمال کیا جائے. تو ذکر اللہ, اللہ کا زبان اور دل میں ذکر ہونا یہ بھی مراد ہے, اور یہ کہ کوئی کام کرتے وقت اللہ یاد آ جائے کہ اس نے مجھے اس سے منع کیا ہے یا حکم دیا ہے, وہ بھی دونوں ہی ہوتے ہیں. تو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں تمہارے مال اور تمہارے بال بچے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی کرے گا یہ بات, ذَلِكَ کا ترجمہ ہم اردو محاورے کے اعتبار سے یہ کر رہے ہیں, یعنی وہ چیز جس کا بھی اوپر ذکر ہوا ہے, اس لحاظ سے تو وہ ہی آنا چاہیے اشارہ. وَمَنْ, من شرطیہ یہاں موصول اس میں شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے, اس لیے مضارع مجزوم ہو گیا ہے. مَنْ يَفْعَلْ, جس نے کیا, جو کرے گا, بلکہ کرنا چاہیے ترجمہ کیا نہیں, کیونکہ شرط میں مستقبل ہوتا ہے, جو کرے گا یہ بات, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اولائکا پڑھ چکے ہیں, وہی لوگ, وہی ہم ترجمہ کر رہے ہیں اگلے ہم کی وجہ سے, ہم ضمیر فاصل آئی ہے, جیسے اولائکا هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں آپ نے پڑھا تھا, بس وہی ہیں خاسر, خسارہ پانے والے, گھاٹا پانے والے. خسر یخسر خسران و خسرن, یہ دو مصدر تو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں, خسر بھی خسران بھی, خسارہ بھی عربی کا مصدر ہے, قرآن میں نہیں استعمال ہوا, ہمارے ہاں اردو میں الٹا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اردو میں خسر اور خسران نہیں استعمال ہوتا, خسارہ استعمال ہوتا, معنی ایک ہی ہے تجارت میں گھاٹا. تو خاسر جس کو تجارت میں گھاٹا ہو جائے, اسی لیے انہوں نے کیا ہے, وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں. یہ ٹوٹے میں, ٹوٹا پانے والے, یہ غالباً اردو محاورہ ہوگا, جسے ہم پنجابی میں گھاٹا کہتے ہیں, اس کے لیے ادھر اردو میں لفظ ٹوٹا ہے. اب نقصان اٹھانے والے فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا, تو کہتے ہیں زیاں کار. زیاں میں نے بھی نقصان ہوتا ہے نا, سود و زیاں, سود میں نے نفع, زیاں میں نے نقصان, تو زیاں کار فارسی لفظ ہے, وہی معنی رکھتا ہے, ذرا ادبی لفظ ہو جاتا ہے. تو وہی لوگ ہیں زیاں کا, ہاں جی, ناکام رہنا, ناکام اس کا معنی نہیں ہے, لیکن یہ کہ تجارت میں ناکام ہی ہوگا نا جو گھاٹا پائے گا, اس وجہ سے ناکام رہنا, یعنی اپنے مقصد نہ پانا, وہ مفہوم وہ ہے. لیکن خسر ہے یخسروں کا معنی, یہ فاز یفوز کے مقابلے کا نہیں ہے, اصل لفظ ربح یربح کے مقابلے کا ہے, نفع پانا نقصان پانا, ربح تجارت میں نفع پانا, خسرہ تجارت میں نقصان اٹھانا. بھائی ربح تجارت تم نہیں پڑھا, حیجیم والے میں آئے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہی لوگ جو یاد, اللہ کی یاد سے غافل ہوئے, یہ بس گئے. صوفیاء کے اس طرح سے بڑے عجیب و غریب کلام ہوتے ہیں بعض دفعہ. فارسی کا ایک شعر مجھے تو ایک دفعہ اتنا پسند آیا, وہ مرحوم زرعی رقم کا لکھا ہوا ان کے بیٹے کے پاس تھا ایک قطعہ, اور یہاں تک میں نے اس کو کہا کہ कोई 500-400 रुपए तक मैं देने को तैयार था, शायद उसका ज्यादा रकम में बिक गया होगा कि था, उसने बेच दिया। वो यही शेर लिखा था, मराज पीर तरीकत नसीहत यादस्त कि गैर खुदा हरचे हस्त बर्बादस्त, कि मुझे अपने मुर्शिद की ये नसीहत याद है कि अल्लाह के सिवा जो चीज़ है वो सब बर्बाद होने वाली है, ज़ाय होने वाली है। तो इस तरह से पंजाबी के लोग, सूफिया का ये कौल बड़ा मशहूर है, जो दम गाफिल सो दम काफिर, यानी हर सांस के साथ हर नफस के साथ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। करते हैं, सूफिया में होता है अमूमन अल्लाह अल्लाह, ये कादरी तरीके वाले अक्सर अपने मुरीदों को सिखाते हैं, और बल्कि मुगालबन इन्हीं का है जारी जिक्र, कादरियों का, नक्शबंदियों का नहीं है शायद। वो फिर ऊंची आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह रात को 200-400 दफा ये जिक्र सिखाते हैं। उनका अपना एक वो जो मशकें हैं वो दिल में, कहते हैं नूरानियत पैदा होती है। बहरहाल तो इस तरह से वो लोग हर वक्त अल्लाह अल्लाह, बल्कि हमारे यहाँ लतीफा बन जाता था, बाद लोग पीर के मुरीद हुए नए और उसने कहा कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहना। तो वो फिर बैल को पानी पिला रहे हैं, हल चला रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कह रहे हैं, साथ बैलों को गालियां भी देनी पड़ जाती हैं, तो फिर अल्लाह, और इस तरह से वो लतीफा बन जाता है। लेकिन ये कि मसलन वो दिल में यहाँ करके अल्लाह अल्लाह दिल में, ये भी एक तरीका है। सूफिया की एक इस्तेलाह है पास अनफास, अनफास नफस की जमा है, नफस मैंने सांस, ब्रीदिंग, उसका मायना ये होता है पास अनफास का कि हर सांस के साथ, अंदर साथ जाए सांस जाए अल्लाह कहो, जब सांस बाहर निकले तो भी अल्लाह साथ न कहो, चाहे दिल में कहते रहो। बड़ी चीज़ होती है और इसके असरात होते हैं, यकीनन हम तो समझते हैं गाफिल और जाहिर लोग हैं, बल्कि मैंने कई दफ़ा देखा है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, सच्ची बात यह है कि सोते हुए यही करते हैं कि भाई चलिए अल्लाह का जिक्र करते ही सो जाए। रात को मुझे एक दो दफ़ा ज़रूर उठना पड़ता है, फिर मैं जब मैं आता हूँ बिस्तर पे लेटता हूँ, मेरी पक्की आदत है सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर कहते रहते। लेकिन शैतान साहब भी बड़े एक्टिव हैं, फौरन मुंह बंद कर देगा और नींद आ जाएगी बस फिर जो है ना। तो ये बात मामूली नहीं है, वाकई कीमती है कि इस तरह से कहा जाए। हाँ अलबत्ता आप मजलिस में जा रहे हैं रेल में और दिल में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप होंठ हिला रहे होंगे ना तो फिर एक आपके दिल में ना हो लेकिन एक रियाकारी की बात बनती है, मौली साहब कुछ कह रहे हैं तो कुछ पढ़ ही रहे होंगे ना, बात से बात लतीफे में मैं तो वक्त ज़ाया कर देता हूँ। मुझे अमरीका का एक वाक़ा याद है कि वहाँ मैं कुरान मजीद सुनाने जाता रहा हूँ 2-3 साल, तो एक बड़ा लंबा बरामदा था, किसी यहूदी की मिल्कियत था और कोने की दुकान उसने खुद रखी हुई थी और बाकी किराए पे लगा हुआ था। तो मैं असर के वक्त उस लंबे कोने में यूं पढ़, बाज़ दफ़ा मैदान में भी चला जाता था, मंजिल दोहराते रहते थे जो रात को पढ़नी होती थी। एक दिन उसने मुझे कहा, पता नहीं उसका नाम ही कहले या कोई था, कहने लगा आप इधर से ना गुजरा करें। मैंने कहा सॉरी बात क्या है? कहने लगा यू आर चैंटिंग समथिंग। वो सब ये यहूदी जादू वादू के बड़े कायल होते हैं। उसने कहा ये कुछ पढ़ता रहता है, ये कुछ यू आर चैंटिंग समथिंग। मैंने कहा इससे बहस करना फजूल है। अच्छा जनाब, तो ये भी होता है कि लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है, ऐसे मौके पर दिल में याद रखना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आप चुप बैठे रहेंगे, या मेरी कम अज कम ये कैफियत है, अपनी कमजोरी है कि 3-3 घंटे चुप बैठे रहेंगे, मुसाफरों से बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह की याद 4 मिनट के लिए होगी, फिर कोई पता नहीं क्या कहानियां याद कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, या सब कुछ गाफिल हो जाएंगे, नींद भी नहीं आती। तो अल्लाह का याद जिक्रुल्लाह से गाफिल होना ये एक बुरी चीज़ है, और वो माल और औलाद की वजह से गाफिल होना तो फिर साफ ज़ाहिर है। ये मैंने कि अल्लाह के अहकाम को भी नज़रअंदाज कर देना ये घाटे की बात है। आगे फरमाया वह अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और खर्च करो। अनफिकू तो आप समझ रहे हैं, अनफक यूनफिको सफेल अमर है, अनफिक अनफिका अनफिकू, तुम खर्च करो, यानी अम्बालकुम या मिम मालकुम या मालकुम जो भी कर लो, मफूल यहाँ नहीं आया नहीं है, मिम मार रकनाकुम उसमें से जो हमने तुमको दिया है। मिन आया है तबीज़ का, जो कुछ मा जो कुछ भी के रज़क़ना, हमने दिया रोजी के तौर पर कुम तुमको, जो कुछ हमने तुमको रोजी दी है मिन उसमें से। इसका मतलब यह है कि अगर होता ना अनफ़कू मा रज़क़नाकुम, तो मैंने ये होता जो कुछ है सर्च खब सब खर्च कर दो। समझ रहे हैं मफ़हूम को? मिन कहा तो इसका मतलब है उसमें से खर्च करो, सारे के खर्च करने का हुक्म नहीं है। यही सूरत आले इमरान चौथे पारे में आया है, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। यहां रज़क़नाकुम भाई, फिर रज़क़नाकुम में भी अल्लाह ने हमें रद्दी चीजें भी दी हैं, अच्छी भी दी हैं, वहां फिर उसकी मजीद तशरीह है कि जो चीज अच्छी है वो राह खुदा में खर्च करो, और फिर वो चीजें भी बहुत सी हो सकती हैं। तो जो हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, मिन कबले अन, ये इकट्ठी एक फ्रेज बनती है, कबला अन भी कह सकते हैं, मिन कबले अन पेशतर इसके के, बिफोर दैट, कबल, यहां मिन के आने की वजह से जेर आ गई है, अगर मिन ना होता तो फिर हम इसे नसब में पढ़ते, कबला अन, मिन कबले अन पेशतर इसके, पेशतर इसके के, वो फारसी है कबल अजी, इससे पहले के, इन्होंने इससे पहले के ही किया, जो वही कबल अजी का उर्दू तर्जमा है, अई या तैया, अन की वजह से अब मुजारे मनसूब है, या तैया अता या ती आना इतियानन, या तैया आए। अब या तैया का फायल है अल मौत, के आए मौत, जो मफूल है चूंकि वो जमीर आ रही थी या जमीर की तरफ मुजाफ है इसलिए उसको पहले कर दिया है, वरना फिक्रा यूं हो सकता था या तैयल मौत अहदकुम, तो अहदकुम जो मफूल है वो पहले है, अतायाती कभी मफूल जा यजियो की तरह आता है, जा आहू व अता हो, इसका मायना होता है वो उसके पास आया, अहदकुम तुम में से किसी एक को या उसके पास, अहदुन नसब में है क्योंकि वो मौत का वो यातिया का मफूल के तौर पर आया है, लफ्ज अहद का मादा वाव है दाल है, अलिफ है दाल नहीं है, वाव है दाल, ये वाहदुन ही अहदुन बनता है, डिक्शनरी में आपको ये लफ्ज मिलेगा वाव है दाल में, इससे वहदत वाहिद इत्तेहाद वगैरह ये लफ्ज सारे इसी से बनते हैं। तो पेशतर इसके कि तुम में से किसी को मौत आए, अहदकुम, अगर औरतों को कहना हो तुम औरतों में से एक, तो मसलन कहेंगे एहदाकुन्ना, फिर अहदा के मुअन्नस एहदा होती है, यह आपने पढ़ा है हिंसों में भी और वैसे भी। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम कुरान करीम ही सिर्फ नहीं पढ़ रहे बल्कि कुरान करीम के जरिए से अरबी सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। बेहतरीन तरीका अरबी सीखने का है कुरान से सीखो, इसकी जुबान तो बहुत बुलंद दर्जे की है। जिन लोगों ने इसकी फ्रेजेज को अपना लिया है जनाब अदीब बने हैं, ताहा हुसैन नाबीना आदमी, हाफिज तो खैर कहीं बचपन में होगा, लेकिन इस तरह से मुस्तहजर उसको कुरानी फ्रेजेज होती हैं कि इबारत में यूं फिट करता है कि आदमी हैरान रह जाता है। हर एक को ये कुदरत नहीं होती। सैयद जमालुद्दीन अफगानी के मजमूनों में ये पढ़ा है, उन्होंने पेरिस से एक रिसाला निकाला था किसी जमाने में, अल उरवतुल वस्का, थोड़े ही दिन चला फिर अंग्रेजों ने सफारती दबाव डालकर बंद करा दिया था। वो जितना छपा था वो किताबी शक्ल में, फिर वो जितना रिसाले पर्चे निकले थे ना वो एक किताबी शक्ल में छप गए थे। मैंने शुरू शुरू में ही जब अरबी पढ़ी है तो मैंने वो बम्बई से अल उरवतुल वस्का के वो मजामीन का मजमुआ मंगाया था, अब तो उसका कागज भी बड़ा ब्रिटल सा हो गया है। तो उसमें खबरों वबरें भी जो छपती थी ना और तबसरे होते थे वो भी दे दिए, और जो वो एडिटोरियल लिखते थे नोट देते थे वो भी छपे हैं अलग। उनकी इबारत में ये देखा है कि कुरान की आयत इस तरह फिट करके लाते हैं ना अपने मजमून में कि हाफिज के सिवा दूसरे को पता ही नहीं चले कि ये दरमियान में कुरान मजीद आ गया, यूं कहे बगैर जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, बस इबारत ही उसमें आ जाती है। ये ताहा हुसैन में भी देखा है, सैयद जमालुद्दीन अफगानी की तहरीरों में, हमने कुछ ज्यादा अरबी नहीं पढ़ी, लेकिन ये तो कुरान करीम के जरिए से अरबी सीखना, उसकी फ्रेजेस को इस्तेमाल करना, उसके वर्ब और यूजेज को समझना अरबी सीखने का बेहतरीन तरीका है। तो तुम में से किसी को मौत आए, फयकूला, پس وہ کہنے لگے. اب یہاں دیکھیے فیقولا, یہ فے سببیہ ہے کہ پھر اس موت کے آنے کی وجہ سے یوں کہنے لگے, اس لیے یقول پر وہ جو ہے نصب آئی ہے. مضارع پر اگر فا آئے عموماً نفی شرط نہیں وغیرہ کے بعد آتی ہے, تو پھر یہ ہے کہ اگر وہاں میں نے فے زبر فا کے یہ لگ سکتے ہیں سبب کے, تو پھر مضارع منصوب ہو جاتا ہے. نہ لگے تو پھر ٹھیک ہے فیقولو بھی ہو سکتا ہے بعض حالات میں. فیقولا, اس کی وجہ سے وہ پھر یوں کہنے لگے ربی, اے میرے رب. پڑھ چکے ہیں آپ, یہ ربی ہے یا ربی, اور اس کی یا بھی گرا اور یہ بھی گری, ربی رہ گیا, بے کی زیر اس بات کی علامت ہے. لولا اخرتنی, کیوں نہ تو نے مجھے پیچھے ڈالا. لولا لو ما, یہ دونوں لفظ آپ نے پڑھے ہیں حروف میں, کیوں نہ. اگر الگ لو کا بھی معنی ہوتا ہے اگر کے معنوں میں آتا ہے, اور لولا کا معنی ہوتا ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ, کیوں نہ تو دے یہ کیا, اس نے کیا, میں نے کیا, جو بھی ہو. اخرا یو اخیر, پیچھے ڈالنا, تاخیرن تاخرا یا تاخر, پیچھے رہ جانا, اخرا یو اخیر, پیچھے کر دینا, پیچھے چھوڑ دینا. اخرا ہو فتاخرا, اس نے اس کو پیچھے چھوڑا, وہ پیچھے رہ گیا, اس طرح استعمال ہوتا ہے. اور مجرد سے اس کا فعل نہیں آتا, الف خیرے کا فعل مجرد کوئی نہیں استعمال ہوتا عربی میں. اخرا یو اخیر, اخر تا, تو نے پیچھے ڈالا نی مجھ کو, تو نے کیوں نہ پیچھے ڈالا مجھ کو. اور اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو نے کیوں نہ ڈھیل دی. ڈھیل دینا کے لیے محلا یمہلو بھی آتا ہے, امحلا یمہلو بھی آتا ہے, املا یملی بھی آتا ہے. قرآن کریم میں یہ ساری صورتیں ڈھیل دینے کی استعمال ہوئی ہیں, رسی دراز کرنا, مہلت دینا. محلا یمہلو, مہلت تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فامہلہم قلیلا, قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوا ہوگا, تو اس لیے ڈھیل کی بجائے وہ مہلت لے لیں. مہلت بالکل عربی لفظ اور اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اصل میں نے پیچھے کیوں نہ چھوڑا, آگے پیچھے کہاں تک, الا اجل قریب, اجل قریب تک ہمیں پیچھے کیوں نہ ڈالا, یعنی اتنی تو موت ہماری تھوڑی سی مؤخر کیوں نہ کر دی. یہ مفہوم وہ دینا ہے اس کا, الا تک کی طرف, اجل قریب. اجل کا معنی ہوتا ہے مقرر وقت, اصل تو میعاد یا مقرر وقت کو کہتے ہیں جو طے کر دیا گیا ہو کسی چیز کے لیے, قرض دینے کے لیے. قرآن کریم میں آتا ہے اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن, جب مقرر وقت کے لیے آپس میں لین دین کرو. پھر اجل موت کو بھی کہتے ہیں, یعنی وہ جو موت کا مقرر وقت ہے اس سینس میں. پھر موت کے معنوں میں بھی آتا ہے اذا جاء اجلها, یہی آگے آ رہا ہے, مقرر وقت جب آ گیا یعنی موت کا وقت. تو اجل کا بنیادی معنی ہے ایک وقت مقرر کر دینا. اسی سے اجلا یو اجلو, حمزہ سے اگلی میعاد پہ ڈال دینا, تاجیلن. اور اس سے ہماری ایک اصطلاح ہے نکاح میں ہوتا ہے مہر مؤجل و مہر معجل. معجل عین کے ساتھ ہو اس کا معنی ہے جس میں جلدی کی گئی, یعنی فوری پیمنٹ کرنی ہے. اور مؤجل حمزہ کے ساتھ ہو تو یہ معنی ہے جس کی اجل مقرر ہے کہ کوئی لمبی میعاد دی گئی ہے. اور اس طرح سے ڈیفر کرنے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے اجلا کا ورب. تو الا اجل قریب, قریب کی میعاد. اجل قریب اصل معنی تو بنتا ہے وہ میعاد جو بالکل قریب ہے, یہی ہوگا معنی. اوے بھائی کیا میں کہہ رہا تھا بھلا, یہی کہہ رہا تھا. وہ کچھ یا کتاب کی طرف دیکھا کرو کہ بھیا کا لفظی معنی وہ میعاد جو نزدیک ہے. اصل معنی تو یہ ہے الا اجل قریب, نزدیک ترین میعاد تک, یعنی تھوڑی سی تھوڑی مدت تک ہمیں پیچھے کیوں نہ کیا. چلیے زیادہ اجل بعید نہ صحیح, تھوڑی سی میعاد تک کے لیے اور ہمیں پیچھے کیوں نہ ڈالا. اور اس سے مراد ہے کہ موت کے لیے ذرا اور کیوں مہلت نہ دی, کیونکہ یہاں اجل سے مراد موت والی مہلت ہی ہے, کہ اے رب تھوڑی سی اور ڈھیل کیوں نہ دی ہمیں, اور مہلت کیوں نہ دی تو نے, لولا اخرتا نہیں، لفظی ترجمہ تجھے مجھ کو کیوں نہ پیچھے ڈالا نزدیک ترین میعاد تک، جو کہ نیئرسٹ ہے ٹائم، یعنی تھوڑا. اور پھر اس کا ترجمہ انہوں نے کیا، ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت. تھوڑی سی مدت، دیکھیے قریب کا معنی تھوڑی سی نہیں ہے، یہ اردو محاورے اور عربی محاورے کا فرق سمجھیے، ورنہ تو اجل ان قلیل نہ آتا، قلیل تو نہیں آیا. اجل ان قریب کا معنی جس میعاد میں کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہے، بالکل نیئر ہے، اور اسی کو اردو میں کہیں گے تھوڑی سی میعاد، تھوڑی سی میعاد ہی کہیں گے نا، تھوڑی سی مدت، یہ محاورے کا فرق ہے. تو نے تھوڑی سی مدت ذرا اور کیوں نہ دے دی. فَأَصَّدَّقَ، کہ اس کی وجہ سے پھر فے سبب ہی آئی ہے. اَصَّدَّقَ، میں صدقہ کروں، یہ اصل لفظ ہے تَصَدَّقَ يَتَصَدَّقُ، باب تفاول ہے. اور تمہیں مجھے یقین ہے کوئی یاد نہیں ہوگا، ورنہ میں نے تخت سیاہ پہ سمجھائے تھے کہ تفاول اور تفاول میں اگر فائے کلمہ ان گیارہ حرفوں میں سے کوئی ایک ہو، تے سے دال زال زال سین شین سواد زواد توے زوے، یہ بیان کیے تھے، تو پھر وہ جو تے ہوتی ہے وہ اسی حرف میں بدل جاتی ہے. اور یہ قاعدہ لازمی نہیں ہے، اس کو فَأَتَصَدَّقَ بھی پڑھ سکتے ہیں عربی کے لحاظ سے، اگر اس کو پڑھے فَأَتَصَدَّقَ، متکلم کا صیغہ ہے، بالکل درست ہوگا. قرآن کریم میں صدقہ تصدقہ بھی استعمال ہوا، اور اس صدقہ بھی تے کو سواد بنا کے بھی، یہاں اس طرح سے آیا ہے. قاف کی زبر ہے فا سببیہ کی وجہ سے. تو میں صدقہ کرتا، انہوں نے کیا خیرات کرتا، صدقہ ذرا وسیع لفظ ہے لیکن خیرات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اوپر سے مال کا ذکر آیا نا، مال خرچ کرو اور مال غافل نہ کرے، اس لیے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں یہاں خیرات کرنا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اگرچہ خیرات بھی ایک طرح سے لفظ تو عربی کا ہی ہے. تو میں خیرات کرتا، ذرا اور مہلت مل جاتی تو، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے یا نیکوں میں سے. صالحن صالحین، صالحن صالحون صالحین، نیک ہونا، صالحا یا صلاح، نیک ہونا. یہاں آپ لوگوں کی ٹینڈ میں ابھی عربی گرامر آ نہیں رہی اصل میں، ورنہ نہیں یہ بات ہم یوں سمجھیں گے کہ آپ کے ذہن میں سوال ابھرے، یہاں اکون کیوں ہو گیا بتائیے. فَأَصَّدَّقَ کا بر ہے، یہ تو اکونا ہونا چاہیے تھا، یہ اکون کہاں سے ہو گیا؟ یا تو فَأَصَّدَّقَ بھی جزم میں ہوتا، کوئی بات تھی واو کے بعد، یہ کہ پہلا فعل منصوب ہے اور دوسرا مجزوم ہے، یہ کوئی تک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال سے، ایسے ہی سوال ہوتے ہیں جو ہمارے وہ نحویوں کے وہ زبان کے سمجھنے کے ہوتے ہیں کہ محاورے والے اہل زبان یوں کیوں بول جاتے ہیں، اصل میں وہ بعض لفظوں کو معذوف کر جاتے ہیں اور اس طرح سے اگلا لفظ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. یہ اکثر ہمارے ہاں گفتگو میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو خیر رفع نصب جر نہیں ہوتی، اگر عربی میں ہو تو پھر وہ رفع نصب جر بھی اس لحاظ سے ظاہر ہوگی. اچھا، تو یہ اکن صاف ظاہر مجہول ہے، کان یکون اکونوں سے مجزوم کیسے ہو گیا؟ چنانچہ اس لفظ کی ایک قرات اکونا آئی ہے، اسی لیے بعض قراتوں میں یہ اکونا پڑھا گیا، اور اکونا کی تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے نا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ، میں صدقہ کرتا اور ہو جاتا نیکوں میں سے. لیکن اکن اس کو کیسے حل کریں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ فَأَصَّدَّقَ پہ ایک بات ختم ہوتی ہے اور آگے ہے ان اخرتنی اکم من الصالحین، اگر تو مجھے مہلت دیتا تو میں ہو جاتا. گویا کہ وہ جو ان اخرتنی کہا نا، کیوں نہ مجھے مہلت دی کہ میں صدقہ کروں، اور یہاں ایک لفظ انڈرسٹوڈ ہے، ولا ان اخرتنی،